جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اب اس قصے کو جو ہم سوویت یونین کا قصہ بیان کر رہے ہیں اس کو مور اور لیس 1905-1906 تک لے گئے. 1906-1914 تک کا جو دور ہے کمیونسٹ پارٹی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے, بلشیوک پارٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور 1942 دور کے اوپر انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی بعد میں 1914 کے بعد سے, ان کی فتح کا دور 1914 کے بعد شروع ہوتا ہے, وہ سب اسی بنیاد پر تھا کہ جو 1906 سے لے کے 1917 تھا. اس دور میں زیادہ تر لینن جو تھا وہ ایکزائل میں رہا سائبیریا میں, یعنی لینن خود کو پکڑ لیا گیا اور لینن جو تھا وہ جیل میں بھی رہا اور اس کے اوپر تعبیر بھی ہوئی اور وہ سائبیریا میں بھی رہا. اور جیسے کہ 1908 کے بعد سے پہلی جنگ عظیم تک تو تقریباً پورا وقت, تو عملاً قیادت جو رہی کمیونسٹ پارٹی کی وہ دو آدمیوں کے ہاتھ میں, ایک کا نام تھا بیرا اور ایک کا نام تھا اسٹالن. ظاہر ہے کہ اسٹالن کو تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں, بعد میں اس کا اقتدار قائم ہوا کیا بیرا, یعنی وہ حیثیت نہیں حاصل, اسٹالن کا دستراس تھا, پھر اسٹالن نے اسے قتل کرا دیا. بھائی انہوں نے پارٹی کو جو منظم کیا اور لینن کی ظاہر ہے یعنی ہدایت اور مطابق, یعنی یہ دونوں اس کے بڑے ہی مخلص کارکن تھے بیرا اور اسٹالن دونوں. اس کے برعکس ٹراٹسکی کی دوسری صورت ہے, ٹراٹسکی مینشیوک تھا, ٹراٹسکی یعنی وہ اس حصے پارٹی کے اس دھڑے سے تعلق رکھتا تھا کہ جو جمہوری طریقے کے اوپر انقلاب لانے کی کوشش کر رہی. تو پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ 1908 سے لے کے یا 1906 سے لے کے 1914 تک کا دور ہے, یہ وہ دور ہے جس کے اندر سوشل ریولیوشنریز اور مینشیوک نے زار کے ساتھ یا زار کے طرفداروں کے ساتھ مل کے حکومت میں شرکت کی, اور تقریباً ہر حکومت جو بنی ہے 1906 کے بعد سے لے کے 1917 تک, یعنی 1917 کی فروری تک, اس کے اندر مینشیوکس اور سوشل ریولیوشنریز کسی نہ کسی حیثیت سے شریک ہے. یاد ہوگا کہ سوشل ریولیوشنریز جو تھے یہ نیروڈنک پارٹی کے یعنی شاخسانہ تھا, یعنی سوشل ریولیوشنری جو تھے نیروڈنک جماعت کی جو لیگل ریپرزینٹیشن کرتے تھے وہ یہی کرتے, اور مینشیوکس کے بارے میں اسپشٹ بات, مینشیوکس تو وہی لوگ تھے کہ جو روشن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جمہوری طریقے سے یعنی کام کرنا چاہتے تھے انقلاب لانے کے لیے وغیرہ. تو ان لوگوں نے حکومت میں شمولیت کی, اور ان کی حکومت میں شمولیت کے نتیجے میں بہت سے جو ان کا وزیر فائنینس تھا وہ اپنے آپ کو سوشل ریولیوشن سے قریب بیان کرتا, اس کا نام تھا الیکسائی اسٹالیفن. وہ یہ کہتا تھا کہ یعنی میں سوشل ریولیوشنری کی پروگرام کرتا ہوں, بہت سے اصلاحات وغیرہ انہوں نے یعنی نافذ کیے. بلشیوک پارٹی نے اس تمام عمل کو رد کر دیا, حکومت میں شرکت کے عمل کو رد کر دیا, وہ حکومت میں شریک نہیں تھی, لیکن اس نے لیگل کام کو رد نہیں کیا, اس نے لیگل کام کو رد نہیں کیا, بلکہ اس نے لیگل کام کو اپنے ان لیگل کام کے استحکام اور تحفظ کے ایک ذریعے کے طور کے اوپر استعمال کیا. اور اس کی جو بنیادی کوشش رہی 1908 سے لے کے 1914 تک, 1906 سے لے کے 1914 وہ یہ رہی کہ روس کے اندر ایک ڈوئل سسٹم آف اتھارٹی قائم کیا جائے, ڈوئل سسٹم آف اتھارٹی, اور اس کی پوری کوشش یہ رہی کہ پارلیمنٹ کو مجبور کر دیا جائے کسی دوسرے اقتدار کو قبول کرنے کے اوپر, اور یہ جو دوسرا اقتدار اس نے مرتب کرنے کی کوشش کی یہ اس نے کوشش کی سوویٹس کے ذریعے. جیسے میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ سوویٹ جو تھے وہ کیا تھے, تو سوویٹ جو تھے وہ ایسے ادارے تھے جو بنتے تھے جو ان کے جو کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے اور کسی نہ کسی یونٹ کا حکومت یعنی چلانے کی اہلیت حاصل کر. سوویٹس کے اندر تین قسم کے لوگوں کی تنظیم کی کوشش کی بلشیوک پارٹی. سب سے زیادہ کامیاب سوویٹس جو بنے وہ بنے آرمی کے اندر, یعنی جو ایک جو بلشیوک پارٹی کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ بلشیوک پارٹی نے آرمی کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ پینیٹریٹ کر لیا, اور آرمی کے اندر اس کے ممبرز جو تھے وہ موجود تھے, اور انہوں نے یونٹس اور بٹالینس کے اندر سوویٹس بنائے, یونٹس اور بٹالینس کے اندر سوویت بنائے ہیں, اور اتنی اہلیت ان سوویت کے اندر تھی کہ اگر ہائی کمان کے کوئی حکم ہو تو اس کو ڈسون کرے, اس کو نافذ نہ ہونے دے. دوسری جس طرح سوویت آرمی کے اندر بولشیوک پارٹی کی بڑی زبردست سپورٹ اور بڑی زبردست تنظیم بن گئی 1906 کے بعد سے لے کے, اور حقیقت یہ ہوئی کہ آرمی کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ سینٹرل آرمی کے کمانڈ سے باہر نکل گیا عمل, وہ ان کا قابو نہیں رہا کہ وہ آرمی کے بہت سے بٹالین کے بہت سے یونٹ وغیرہ تھے وہ کرا سکے جو سینٹرل لیڈرشپ کروانا تھا. دوسری جس سطح کے اوپر انہوں نے کامیابی حاصل کی بولشیوکس نے وہ تھی فیکٹری کی سطح. سوویت روس میں انڈسٹریلائزیشن کا عمل جو ہے یہ بورڈ ایس 1840 وغیرہ سے شروع ہوتا ہے, 1840 میں کچھ انڈسٹریاں وغیرہ لگی, لیکن سوویت یونین کی انڈسٹریلائزیشن اور جرمنی کی انڈسٹریلائزیشن دونوں میں ایک مماثلت یہ ہے کہ وہاں چھوٹی صنعتیں نہیں بنی, وہاں جو صنعتیں بنی بنیادی طور کے اوپر تین قسم کی صنعتیں, ایک تو ریلوے سے متعلق صنعت سوویت یونین جو یہ وہ سوویت یونین کہہ رہا ہوں آپ روس ہوتا بہت ہی پھیلا ہوا ملک تھا کیونکہ اورال سے لے کے وہ چین کے سرحدوں تک یعنی بالٹک سے لے کے چین کے سرحد پھیلا, تو ریلوے کی بڑی اہمیت تھی, تو ریلوے یارڈ اور ریلوے جس طریقے کے انجینئرنگ ورک شاپس اور ریلوے, ایک تو صنعت جو بنی بہت بڑی وہ ریلوے کی صنعت بنی ریلوے ریلوے. دوسری صنعت جو بنی جو بہت ہی بڑی وہ بنی تیل کے بنیادی طرح, تو بہت ہی آئل رچ ملک ہے, تو تیل اور فارماسیوٹیکل اور پیٹرو کیمیکل اور اس چیز کی صنعت ہے. تیسری جو سب سے بڑی صنعت بنی وہ بنی اسٹیل کی, اسٹیل کی بالکل جرمنی کی طرح, جرمنی میں بھی پیٹرو کیمیکل کی تو ظاہر یہ حیثیت نہیں رہی کہ روس میں رہی جو روس میں رہی, لیکن یہ کہ ان کے ہاں بھی انجینئرنگ اور اسٹیل کی صنعتیں انجینئرنگ اور اسٹیل کی صنعتیں جو تھی وہ بنیادی اہمیت حاصل کر گئیں جرمن انڈسٹریلائزیشن کے اندر روس کے اندر بھی. اچھا اس میں اور اس نوعیت کی صنعتی ترقی میں کہ جو ٹیکسٹائلز کے اوپر بنیاد رکھتی ہے, جیسے انگلستان میں, انگلستان کے اندر اگر آپ انڈسٹریلائزیشن دیکھیں تو کہاں سے شروع ہوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری, لیورپول اور مینچسٹر, یا امریکہ میں جو شروع ہوئی تو وہ پلانٹیشنز کی بنیاد کے اوپر انڈسٹریلائزیشن یعنی کا عمل شروع ہوا وغیرہ, حالانکہ امریکہ میں بھی ریلوے بہت اہم رہی وغیرہ, لیکن وہ دوسری بات ہے وہ قصہ میں بھی نہیں چڑھنا چاہتا. اس نوعیت کی انڈسٹریلائزیشن کی جو روس میں ہوئی اور اس نوعیت کی انڈسٹریلائزیشن جو ہمارے یہاں ہوئی یا ہندوستان میں ہوئی وغیرہ, اس میں بنیادی فرق ہے یہاں بہت جلدی لیبر جو ہے وہ بہت یعنی چند مقامات کے اوپر مشتمل ہو جاتا ہے, فیکٹریاں بہت بڑی ہوتی ہیں ان کے اندر ہزاروں آدمی ملازم ہوتے ہیں, اور کمانڈ اسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے کہیے کہ ریگولس اور اسٹرکٹ ہوتا ہے, نہیں تو اگر مزدور سے کام کرانا ہے بغیر اس کے یعنی جیسے کہیے کہ کسی نوعیت کی یوں سے آزادی ہو تو جو ریزنٹمنٹ ہوتی ہے وہ مزدور کے اندر مینجمنٹ کے خلاف بھی ہوتی ہے اور ان کا اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے. اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولشیوک پارٹی نے جان بوجھ کے ٹریڈ یونینز کو پینیٹریٹ کرنے کو بھی اتنی ہی اہمیت دی کہ جتنی انہوں نے آرمی کے اندر اپنے اثر محسوس قائم کرنے کو اہمیت, اور ٹریڈ یونینز کے اندر بھی ان کی جو بنیادی کوشش تھی وہ یہی تھی کہ ان کی کنٹرول ٹریڈ یونین جو ہیں وہ محض اجرتوں میں اضافے اور ورکنگ کنڈیشن میں امپروومنٹ اور زیادہ پیسہ اس کی بات نہ کریں بلکہ فیکٹری پر قبضہ کرنے کی بات کریں. ان کی جو ٹریڈ انہوں نے جہاں جہاں کیا تو وہاں ان کا کوشش یہی تھی کہ مینجمنٹ کو بے دخل کر کے فیکٹریوں کے اوپر قبضہ کر لیا. دوسری چیز جہاں وہ کامیاب ہوئے بڑی حد تک وہ یہ ٹریڈ یونینز کے اندر ٹریڈ یونینز کو پارٹی کے ماتحت بنا کے فیکٹریوں کے اوپر قبضہ کرنے کی حکمت عملی انہوں نے اپلائی کی. جس تیسری چیز جہاں انہوں نے کوشش کی اور جہاں ان کی کامیابی کم حاصل ہوئی وہ ہے پیزنٹ گاؤں, یہ روس کی تاریخ کی یہ خصوصیت ہے کہ 19 صدی سے بعد سے پیزنٹ وارز بہت سی, یعنی پیزنٹ خود بخود اسپونٹینیسلی کھڑے ہوتے تھے, اپنے جو جاگیردار تھا اسے قتل کر دیتے تھے اور زمین کا قبضہ کر لیتے تھے, اور وہ کچھ عرصے تک وہ رہتے تھے, پھر فوج آتی تھی, علاقہ دوبارہ فتح ہوتا تھا, وہی زمیندار تھا اس کے وارثین کی اقتدار دوبارہ چینج کیا جاتا تھا, سینکڑوں پیزنٹ کو قتل کر دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ, اس سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے پیزنٹس میں بھی سوویت بنانے کی, یہ جو سوویٹس بنانے کی کوشش کی اس کو ایک خطرے کے طور کے اوپر حکومت روس نے دریافت کر لیا. اور وہ بہت جلدی بخصوص طالبان اس بات کا قائل ہو گیا کہ یہ جو سوویت بن رہی ہیں اس کے اندر یعنی انہیں تباہ فورس کا استعمال کر کے نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو تباہ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو بولشیوکس نے اختیار کیا یعنی پینیٹریشن چنانچہ مینشیوکس اور سوشل ریولیوشنریز کو استعمال کیا گیا ان سوویت کے اندر داخلے ان سوویت کے اندر داخلے کے یعنی لفوج کے ذریعے اور اس چیز کی یعنی انہوں نے بلشیوکس نے یہ کوشش کی تھی کہ آل رشین سوویٹس کا اجتماع کریں کہ جو پارلیمنٹ کا یعنی مخالف فورم ہو اور جہاں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ لوگ منتخب ہوں اور جیسے کہیے کہ آلٹرنیٹو ٹو دی پارلیمنٹ آل رشین سوویٹس وغیرہ بنائی جائے تو یعنی 1909-1910 سے لے کے 1914 اور 1916 تک مور اور لیس جب بھی اس نوعیت کے انتخابات کرانے کی کوشش کی گئی تو آل رشین سوویت میں ہمیشہ بولشیوکس کو مائنورٹی ہی ہوئی کبھی بھی وہ میجورٹی میں آل سوویت میں یعنی آل سوویت کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر وہ نہیں ہو سکی ہمیشہ مینشیوکس اور سوشل ریولیوشنری تھی کو جسے کہ یعنی میجورٹی رہی 1916 تک 1916 کے بعد ایک ہی ایسا الیکشن ہوا جس کے اندر لینن کو حاصل ہوئے اس نے وہ فوراً یعنی انقلاب لیا امیڈیٹلی وہ میں دوسرا قصہ بعد میں لہٰذا جو انہوں نے صف بندی کی ادارتی صف بندی جو انہوں نے کی ہے 1905 کی روسی شکست کے بعد سے لے کے ہوئے اس میں پہلی کلیدی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹو سسٹم آف اتھارٹی کریٹ کرنے کے لیے سوویت بنائی وہ سوویت بنائی کہ جو بنیادی طور کے اوپر ان دو سلیکٹڈ ایریاز میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں سوویت یعنی آرمی کے اندر اور دوسرے فیکٹریوں کے اندر اور ان کو پارلیمنٹ سے تحفظ دلانے کے لیے اور قانونی ذرائع سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے جسے لیگل اور پارلیمانی کام کو تابع کر دیا غیر پارلیمانی اور غیر لیگل کام ایک چیز تھی دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جس بنیاد کے اوپر اپنی پاپولر بنیاد بنائی جس بنیاد کے اوپر اپنی پاپولر سپورٹ حاصل کی تھی وہ تھی نفرت کا پھیلانا یعنی جس بنیاد کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور جن بنیاد کے اوپر اپنے قیادت قائم کرنے کی کوشش کی وہ نفرت تھی نفرت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ پوری تحریک اٹھائی جو بنیادی یعنی جیسے لینن کہتا ہے کہ کمیونسٹ کا جو کمیونسٹ ایکٹیوسٹ ہے اس کا جو وہ ہونا چاہیے جیسے کہ یہ کہ روحانی کیفیت وہ کیا ہونا چاہیے تو کہتا ہے غضب اور غصے کی کیفیت یعنی کمیونسٹ وہ ہے جس کے اوپر غضب اور غصہ جو ہے وہ ہر وقت طاری ہے اور وہ ہمیشہ بدلہ لینے کے لیے اور جیسے کہ یہ کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے یعنی جو اس کے دشمن اس کے اوپر وہ اس کے لیے زیادہ اہم ہو کسی اور کی اس کا جو بہت بنیادی طور کے اوپر محرک ہو وہ غضب اور غصہ اس کی بنیاد اور اسی چیز میں وہ جو کامیاب ہوئے یعنی جو بنیادی تو وہ یہ کہ وہ یہ غضب اور غصہ جو تھا یہ ورکنگ کلاس میں اور سولجری میں بالخصوص اور عام شہریوں کے اندر بھی پھیلانے میں بہت کامیاب ہو گئے ان مانوں کے اندر کہ ہاں ہر آدمی جو تھا وہ چاہے عملاً کچھ کرے نہ کرے زوار کو گالی دیتا تھا اور چرچ کو جلا دینا وہ اہم سمجھتا تھا اور جیسے کہ یہ کہ سرمایہ دار کو ختم یعنی جرمن اور زیادہ تر سرمایہ کار جو تھے روس میں وہ روسی نہیں تھے جرمن اور فرینچ تھے جرمنوں اور فرینچ لوگوں کا روسی انڈسٹری کے اوپر قبضہ حاصل تھا ان مانو جو بنیادی چیزیں اس کامیابی کو یعنی جو سوویت یونین میں جو کامیابی بولشیوکس کو حاصل ہوئی جس وجہ سے بولشیوک پروگرام نہیں سکا وہ یہ کہ وہ روحانی بھی ایک تبدیلی لائے روسی جو تھا جو پہلے زار کو لٹل فادر کہتا تھا اور جو بہت ہی مذہبی ہوا کرتا تھا اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ مزک کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیسفل مزک پیسفل وہ تو ایک یعنی مریل ٹائپ کا ایک آدمی ہے جو تابع ہے جس سے جو کہ سجدہ کرتا تھا اپنے زمیندار کو وغیرہ وہ جو تھا وہ ایک غصے والا اور ایک نہایت نفرت کرنے والا اور ایک نہایت جسے کہ غضب میں آدمی بن گیا اور وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار رہا اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے اچھا اسی وجہ سے اسی روحانی کامیابی کی اب جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے ان کی تمام سیاسی اور انتظامی کامیابیوں کی اگر یہ غصہ اور غضب اور اگر یہ نفرت تھی یہ عام وہ نہ کر پاتے تو کوئی بھی یہی چیز بتاتی ہے کہ جن مانو ویسے تو مغرب سے ہمارا بحث سے مجموعی مقابلہ ہے, لیکن ہمارے سب سے زبردست اور سب سے کٹر اور سب سے زیادہ ذلیل دشمن جو ہیں وہ کمیونسٹ بغیر کسی چکر چلے. اس لیے کہ جس چیز کو آپ عام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عشق اور وراثت اور لوگوں سے محبت. یہاں تک کہ آپ یہ سوچیں کہ جب معاذ ابن جبل شاید ابو جہل کو قتل کرنے لگے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ تو اسلام لیا اور یہ تو بڑی شان و شوکت والا قائد بنے گا اگر تو اسلام لیا. اس وقت بھی تو اس کی نفرت بھی عمیق, اس کی محبت بھی عمیق, قہر ہے شفیق. اچھا تو مطلب یہ کہ بالکل الٹ, یعنی کمیونزم بالکل الٹ 100%. اگر جسے کہیے کہ کوئی چیز اسلام کی ٹوٹل اپوزٹ ہے تو وہ اس طرح کی. اس لیے کہ جس جذبے کو آپ بالکل یعنی ختم کر تکبر کو اور جیسے کہ غرور کو اور غضب کو یہ وہ اسی کو وہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ عوامی تحریر بنانا چاہتے ہیں عوامی تحریر تو صوفیاء کرام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو عشق کرنا بھی سکھایا جائے اور عشق کے اظہار کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے. یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ تو وہ تو وہ بھی تبدیلی آتی ہے, وہ تو بنیادی طور پر انسان کی جو نفس کی کیفیت ہے اس کے اظہار کا طریقہ ہوتی ہے. تو اگر انسان یعنی وہ نہیں چاہے تو وہ اینی ہاؤ. تو گزارش یہ کہ جس روحانی کیفیت کو عام کر کے وہ ممکن بنایا وہ غضب اور غصے اور نفرت کی یعنی کیفیت تھی جس کو انہوں نے عام کر دیا اور جس کے لیے عوامی سطح کے اوپر یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ جو ہے وہ زار کی یعنی زار کا اقتدار جو ہے وہ لوگوں کے لیے قابل ہو. یہ وہ بنیادی تبدیلیاں تھیں جو انہوں نے 1908 سے لے کے یا 1907 سے لے کے مور اور لیس 1914 تک حاصل کرنے کی. 1914 میں روس نے جنگ کا اعلان کیا.
جو تو پڑھو ایس آر بینشیوک افسرز ان رول 1913 فیبرری ٹو 1917 ڈیفیٹ آف
اسٹالین. اچھا ہاں اس کے بعد
دا رول آف دا بولشیوک 1914.
اچھا ٹھیک. اچھا 1914 میں روس نے جنگ عظیم میں شرکت کر لی, پہلی جنگ عظیم کے اندر شرکت کر لی اور اس میں جرمنی کی مخالف تھی وہ جنگ شروع کر دی 1914. اس وقت زار نے اس جنگ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جو حکومت بنائی اس میں سے اس نے اپنے آدمی یعنی اپنے آدمیوں کو نکال کے تقریباً پوری یعنی حکومت کی جو عملی ذمہ داری تھی وہ مینشیوکس اور سوشل ریولیوشنریز کے سپورٹ کر, اور سوشل ریولیوشنریز اور مینشیوکس نے اسی طریقے سے اس جنگ کو ایک قومی جنگ تصور یعنی بیان کیا اور کہا کہ یہ قومی جنگ ہے جس طریقے سے کاؤٹسکی نے جرمنی کو سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ جو ہے وہ یہ قومی جنگ ہے اور جب تک یہ قومی جنگ جاری رہے گی اس وقت تک طبقاتی جنگ کو ہم وہ کر دیں ہاں بھول لیں گے طبقاتی جنگ کو ہم یعنی موخر کر دیں گے اس وقت تک کہ جب ہماری قوم جیت نہ جائے تو اس کے بعد طبقات. اسی طریقے سے میں تو پیراڈاکسیکل سچویشن یہ کہتا ہوں کہ دونوں اس طرح کی جماعتیں جو سب سے بڑی جماعتیں تھیں وہ دونوں کی دونوں جو تھیں وہ قومی جماعتیں دونوں یعنی جرمن کی جماعت جرمن جماعت بن گئی اور وہ روسی جماعت یعنی روسی جو پرولیٹیریٹ کی پارٹی جو روسی جماعت شروع دن سے بولشیوک پارٹی نے اس چیز کو رد اور کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ استعمار کی جنگ ہے. لینن نے ایک مشہور کتاب لکھی اسی جنگ کے دوران امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم, یہ بھی اس کی بڑی مشہور اور قدیمی کتاب امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم والی ہے 1916 کے اندر لکھی ہوئی. لینن کو پکڑ لیا گیا اور اس کے قتل کا یعنی حکم ہو گیا. تو جس ٹرین میں اسے لے جا رہے تھے سائبیریا کو پکڑ کے ماسکو میں قتل کرنے کی اس سے وہ فرار ہو گیا وہ بھاگ گیا اور وہ باہر چلا گیا وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور بھی جگہوں پہ رہا برن میں بھی رہا وغیرہ. سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور اس کو جرمنی کی تحفظ حاصل ہو گئی. یعنی جرمنی نے اس کی تحفظ کی, جرمن اس لیے وہ کہتا تھا روس کو اس جنگ سے نکل جانا چاہیے اور جرمنی سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے, جنگ فوراً ختم کر دو. تو جرمن سمجھتے تھے کہ اگر اس کی جماعت کو اقتدار حاصل ہوا تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری جو ہے وہ یعنی بہت بڑا دشمن جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. لہٰذا 1914 کی جنگ کے اندر جرمن ایجنٹ تھا, لینن بولتے جرمن ایجنٹ مور اور لیس, اسی وجہ سے وہ نیوٹرل ہمارے جرمنی میں وہ نہیں رکھا گیا. پھر جرمنی میں رہتا تو پھر اس کی سوویت یونین میں اس کی وہ روس کے اندر جو کچھ مسائل لہٰذا اسے رکھا گیا سوئٹزرلینڈ میں. لیکن یہ تو وہ بنیادہ برن میں بھی رہا, برن تو کیپٹل ہے سوئٹزرلینڈ کا, وہاں بھی رہا, مختلف جگہ اور بھی. اس کو جرمنی کی تحفظ اور جرمنی کی سپورٹ حاصل ہوئی. جب وہ واپس آیا ہے تو وہ بھی جرمنی کی مدد ہی سے واپس آیا. 1914 میں وہ 1914 کے بعد سے بولشیوک پارٹی نے اس چیز پہ تہیا کر لیا کہ اب تو انقلاب آنا ہے, اب تو انقلاب ہم لائیں گے اور انقلاب تو ہمیں لانا ہی. اور انہوں نے انقلاب کے لیے تین نعرے دیے جس کے اوپر وہ 1917 تک قائم. پہلا نعرہ تھا امیڈیٹ اینڈ ٹو دا وار, فوراً ختم, روس کو جنگ سے فوراً نکالو, روس کو جنگ سے فوراً نکالو, یہ ہماری جنگ نہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جنگ. دوسرا نعرہ تھا لینڈ ٹو دا پیسنٹ, یہ جو زمینیں آپ نے سپوزڈلی 1861 میں دے دی تھیں سرس کو, عملاً ان کے اوپر زمینداروں ہی کا قبضہ ہے, اس لیے کہ آپ نے جو یہ زمین دی تھی تو کہا تھا کہ بیچی جائے گی واپس, یعنی جس کی مالک کی جس زمیندار کی زمین ہے اس کو ادا کیا جائے گا, اس کی زمین کی مالیت وغیرہ, اس کے لیے بانڈس روکتے تھے, وہ بانڈس کی بنیاد کے اوپر قبضے کبھی نہیں ادا کیے جا سکے. تو سود در سود کرتا گیا, وہ عملاً وہ جو سرس تھے وہ سب ان کے دوبارہ غلام ہو گئے, زمین پہ ہونے کا قبضہ رہا. اور اچھا پہلا نعرہ تھا امیڈیٹ اینڈ ٹو دا وار, دوسرا نعرہ تھا لینڈ ٹو دا پیزنٹ, اور تیسرا نعرہ تھا نیشنلائزیشن اور دا کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی, یعنی قبضہ کرو ریاستی سطح کے اوپر, قبضہ کرو بڑی بڑی یعنی فیکٹریوں اور بینکوں اور اس طرح. ان نعروں کی بنیاد کے اوپر 1914 سے لے کے بلشیوکس نے اپنی تحریک کو منظم کیا. اور پہلی مرتبہ انہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کامیابی حاصل ہوئی, یعنی اس مینشیوکس اور سوشل ریولیوشنریز ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم زار کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو روسی چاہتے ہیں کہ ہو, ہم روسی یعنی عوام کے جو ہیں وہ نمائندے ہیں. لہٰذا الیکشن بہت کراتے تھے, کئی الیکشن ہوئے ہیں اس کے دوران, ہمیشہ مینشیوکس یعنی 1916 تک ہمیشہ وہ مینشیوکس اور جیتتے رہے. 1916 میں پہلی مرتبہ بولشیوکس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے آل سوویت یعنی پارلیمنٹ کے اندر, یعنی میجورٹی نہیں بہت بڑی اکثریت سے بولشیوک جو ہے وہ آل سوویتس میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد قومی انتخابات تقریباً فوراً ہوئے, ڈیوما کے انتخابات اس کے اندر بھی بول جائے, اس کے بعد سے کوئی انتخاب نہیں. 1916 میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد سے کوئی نہیں. آل سوویتس کے اندر تو ان کی بہت بڑی اکثریت تھی بولشیوکس کی, ڈوما کے اندر بھی سب سے بڑی جماعت تھی لیکن اکثریت ان کی نہیں. چنانچہ پہلی جو حکومت بنی قوت عملاً سوویتس کے ہاتھ میں چلی گئی, قوت 1916 کے بعد سے یعنی معطل ہو گئی, زار کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ مور اور لیس معطل ہو گئی, اس کے اندر وہ رہا وغیرہ. آرمی کا وہ حصہ کہ جو روس کے اندر تھا وہ اس کے قابو سے نکل گیا مور اور لیس, جو محاش کے اوپر لوگ تھے وہ اس کی مدد کے لیے ناممکن رہے. ان تمام صورتوں سے یعنی نوزازما ہونے کے لیے سب سے پہلا جو انقلاب لایا یعنی زار کو قید کر دینا اور زار کا قبضہ کرنا, یہ سوشل ریولیوشنریز پارٹی کا لیڈر تھا کرینسکی, وہ لایا. فروری 1917 کے اندر روس میں جو انقلاب آیا وہ سوشل ریولیوشنریز لائے مینشیوکس کی شرکت کے ساتھ. 1916 میں لائے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ زار کے پورے نظام کو تبدیل کر دیں گے, یہاں اشتراکی نظام یعنی قائم کریں گے اور بالکل جمہوری اشتراکی نظام قائم کریں گے, اور یہ جو ہے یہ نئی حکومت بنی ہے جو مینشیوکس اور سوشل ریولیوشنریز کی حکومت. بولشیوکس نے فروری میں اس نئی حکومت کو سپورٹ کیا, سوویتس نے بھی اس نئی حکومت یعنی آل سوویت جو پارلیمنٹ تھی اس نے بھی اس کو سپورٹ کیا, بولشیوک جو ہے انہوں نے اسے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جب تمہیں یعنی مطلق اقتدار مل گیا ہے. تم بات کہتے تھے کہ زار یہ نہیں کرنے دیتا اور زار وہ نہیں کرنے دیتا, اور جو زار کی پارٹی ہے مذہبی جماعت تھی وہ ان کے اوپر سماتا, ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے. لہذا ہمارے تم سے تین مطالبات ہیں, نمبر ایک کہ جنگ ختم کرو, نمبر دو کہ تمام کسانوں تمام زمین جو ہے وہ کسانوں کو دو, نمبر تین فیکٹریز کو نیچرلائز. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام صرف اور نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ وقت لگے گا, تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے کہ تم یہ تین کام. اچھا, لینن نے اس حکمت عملی کی بالکل مخالفت کی شروع سے. اس نے جو پہلا خط لکھا ہے فروری کے اندر وہی یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط حکمت عملی ہے, یہ جو ہے یہ ایسے کبھی نہیں ہوگا. یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں میمشرک کا سوشل, یہ تو زار کے ایجنٹ ہیں, تو محض زار وہ نہیں کر سکا, تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ناممکن بنانے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلا ہے کہ اس طرح کی نام وغیرہ رکھ کے وہ لائیں, ورنہ ہوگا عملاً وہی, نہ جنگ ختم ہوگی, نہ پیزنٹس کو زمین دی جائے گی, نہ فیکٹریز کا قبضہ ہوگا, کچھ نہیں. لہٰذا ہمارا ہم یہ جو بلشویک پارٹی نے فیصلہ کیا کہ حکومت کی سپورٹ کی جائے گی, یہ بالکل غلط فیصلہ ہے اسے تبدیل. اس وقت جب اس نے یہ بات کہی تو بولشویک پارٹی کے اندر بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا, کیونکہ لینن وہاں موجود ہی نہیں تھا. ان کے پاس جو دلیل تھی وہ دلیل یہ تھی کہ لینن کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. عملاً یہ بولشویک کے لیے سوشل ریولیوشنری کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. عملاً اقتدار ہمارا ہی ہوگا, صرف کور ہوگا وہ بولشویک کا. چنانچہ جرمنی نے ایک ٹرین میں گوڈاؤن میں لینن کو بند کر کے, یعنی آٹے کی بوریوں کے اس میں بند کر کے برن سے ماسکو اسمگل کروایا. اپریل 1917 کے اندر لینن جو ہے واپس آیا, جرمنی کی مدد سے آیا, اور اس نے وہ مشہور ترین اس کے لیے جسے کہتے ہیں اپریل تھیسس اپنے آتے ہی سے وہ لکھی, اور بولشویک پارٹی کا کنونشن بلایا جس کے اندر وہ موجود تھا. ظاہر اس وقت تو اسے پکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن تو بالکل کلیپس ہو گئی تھی نا, کسی وقت نہیں تھا. اور اس کنونشن میں اس کو پھر سے بولشویک پارٹی کے اندر یعنی اکثریت حاصل ہو گئی, اور لینن جو تھا وہ اس نے ریولیوشن ناؤ, انقلاب ابھی اور اسی وقت, اس ایجنڈے کے اوپر اس نے جو تھا بولشویک پارٹی. چنانچہ پہلی کوشش اس نے انقلاب لانے کی جولائی 1917 میں کی. جولائی 1917 میں اس نے کوشش کی کہ روسی یا سینٹ پیٹرز برگ کے اندر اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, جو کہ ناکام ہو گئی, اس لیے کہ وہ ٹروپس جو وہ چاہتا تھا کہ موو کریں گے وہ وقت کے اوپر موو نہ کر سکے. لیکن جولائی سے بولشویک پارٹی نے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے, تو اس کے بعد سے جولائی میں انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ ہمارا کیرنسکی سے اور سوشل ریولیوشنری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں, یہ لوگ ہرگز وہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو کرنا چاہ جو ہم سے انہوں نے وعدے کیے تو بالکل پورا نہیں کر رہے, اور ہمارا لیڈر لینن ہے, اور وہی لینن کی جو اپریل تھی سب سے ان کی بنیادی ہوگا, ہم فوراً اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے. اور نومبر میں ظاہر ہے کہ وہ اکتوبر میں وہ ڈیٹس کے مسائل ہیں کہ وہ اکتوبر تھا یا نومبر تھا یا کیا تھا, یہ ہمیں اسی کو ظاہر نہیں, وہ قبضہ کر سینٹ پیٹرزبرگ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا, اور ماسکو کے اوپر بھی قبضہ کر لیا, اور پورے روس میں قبضہ کیا. اور جس پلیٹ فارم پہ انہوں نے قبضہ کیا, جس بنیاد کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا, تو وہ یہی کہ یعنی امیڈیٹ اینڈ ٹو دا وار, اینڈ ٹو دا پیزنٹس, اینڈ نیشنلائزیشن آف دی کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی. یہ تین کام کرنے کے لیے ہم نے سوچا, اور لینن نے فوراً سب پارلیمنٹ ایک منٹ میں اس نے سب ختم کر دی, نہ اس میں کوئی وہ پارلیمنٹ رکھی, نہ اس نے کوئی سپریم سوویت رکھی, کچھ بھی نہیں, اس نے ختم کر دی. اس نے کہا کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ ہے, یہ بولشویک پارٹی جو ہے یہ ریپرزینٹیو ہے ورکنگ کلاس کی, اور میں ریپرزینٹیو ہوں بولشویک پارٹی کا, اور ہمارا اقتدار یہ نہیں تھا. آگے
سر, اس میں ایک
کوشچن
میں
پوچھ
رہا تھا کہ جو آپ نے پارلیمنٹ کے بارے میں بتایا ہے, پارلیمنٹ جو بولشویک پارٹی کی پارلیمنٹ تھی,
کو علیحدہ پارلیمنٹ تھی یا حکومتی پارلیمنٹ کے اندر ہی وہ تھے؟ نہیں, دو پارلیمنٹیں تھیں, بولشویک پارٹی کی کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی, دو پارلیمنٹ تھی. ایک وہ پارلیمنٹ تھی جس میں ملک بھر کی سوویٹس اپنے ریپرزینٹیٹو الگ کر کے بھیجتے, دوسرے وہ پارلیمنٹ تھی کہ جو زار کے دستور کے تحت قائم ہوتی ہے, جس میں جو بھی فرینچائز تھی, ون مین ون ووٹ تو کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن جو بھی فرینچائز تھی اس کی بنیاد کے اوپر الیکٹ ہو کے لوگ آتے. دو پارلیمنٹ, دونوں کے اندر بولشویک پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی 1916 میں. دونوں کے اندر یعنی پہلی جو سوویت کی پارلیمنٹ تھی اس کے اندر تو بہت بڑی اکثریت حاصل ہو گئی, اور جو مین پارلیمنٹ تھی اس کے اندر سب سے بڑی جماعت بولشویک تھی. تو جو بات میں اسٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے قانونی طریقے کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا, بولشیوکس نے قانونی جہد طریقے بلکہ غیر قانونی اسٹرگل کو قانونی ڈھانچے کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا. لہذا ہوا اچھا آگے پڑھیں تاکہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی چیز کر لی ہو.
Insurrection in Petersburg, Moscow, establishment of Soviet rule, victory in civil war in alliance, victory in civil war. بالکل آخری
ان الائنس سے پیچھے اب 1917 عمل 1918 یاد سمجھیے کہ 1918 میں چنانچہ اس نے یہ اعلان کیا ڈینن نے پہلا اعلان کیا یعنی آتے ہی اس نے کہا کہ روس ہم جنگ ختم کرتے ہیں فنش ود دی وار جنگ ختم روسی فوجیں واپس آ جائیں اور جو ہے جس علاقے کے اوپر اس نے جرمنی نے روس کے جس علاقے کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ ہم سب چھوڑتے ہیں کوئی ہمیں اس کے علاقے کے اوپر بڑی مشہور ٹریٹی آف بریسٹ لیٹوویسک اس اوپر کوئی بھی دستخط کرنے کے اوپر کوئی تیار نہیں تھی. یعنی جو کرنسکی نے حکومت قائم کی تھی وہ کرنسکی نے جو حکومت قائم کی تھی اس نے صلح جرمنی سے اسی بنیاد کے اوپر نہیں اسی بنیاد پہ نہیں کی تھی کہ جرمنی وہ علاقہ خالی کرنے کے اوپر تیار نہیں تھا روسی امپائر کے بھی اس کے اوپر اس نے قبضہ کی تھی. کرنسکی کہتا تھا کہ نہیں یہ روسی علاقہ ہے. لینن نے کہا کہ نہیں اگر ہم نے اس کے اوپر نہیں مانا تو انقلاب ختم ہو جائے گا. سپریشن آف سائننگ دی بریسٹ لیٹوویسک ٹریٹی ناؤ اور ڈیتھ نیل آف دا ریولیوشن ان ورلڈ لہٰذا میں یہ تمام علاقے چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تمام علاقے چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے جنگ جو تھی وہ جنگ کو ختم کر جنگ اس نے فرم 1918 کی شروع تک اس نے کہا کہ روس اب اس جنگ کا کوئی حصہ نہیں ہے اور روسی تمام فوجیں جو ہے واپس آ جائیں. اور اچھا اس کے نتیجے کے اندر ایلائز نے یعنی فرانس اور برطانیہ اور امریکہ امریکہ جنگ کے بالکل آخری دور کے اندر شریک ہو گیا تو امریکہ فرانس اور برطانیہ امریکہ فرانس اور برطانیہ نے روس پہ حملہ کر دیا اور امریکہ فرانس اور روس نے ایک فوج بنائی جسے کہتے تھے وائٹ آرمی. وائٹ آرمی وائٹ آرمی جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہم اصل روسی قوم پرست لوگ ہیں اور ہم اس وجہ سے ہم نے یہ بولشیوک پارٹی کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم جنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کہ ہم یہ جو ذلیل ذلت تم نے اپنائی ہے اور اتنا بڑا علاقہ تم نے جرمنی کے ہاتھ دیا اس کو ہم تیار نہیں اور روس جو ہے وہ ایک متحد ہے اور روس کی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لہذا 1918 سے مورولیس 1921 تک پورے روس میں وائٹ آرمی اور ریڈ آرمی جو انہیں کی فوج تھی یعنی بولشیوکس کی فوج تھی اور وائٹ آرمی کے جو بنیادی طور کے اوپر ویسے تو اپنے آپ کو زار کی آرمی کہتے تھے لیکن یہ کیا تھے وہ اصل میں برطانیہ اور امریکہ اور فرانس کے آرمی وہ ان کے درمیان کیا تھے اور اس جنگ میں قیادت ریڈ آرمی کی جو کی ہے وہ ٹراٹسکی نے ٹراٹسکی جو تھا جیسا میں نے آپ سے کیا کہ منشیوک تھا کہ جو فروری 1917 میں جب کرنسکی نے پہلی حکومت قائم کی اس وقت اس نے سوشل اس نے منشیوک پارٹی سے استعفی دے کے بولشیوک سے استعفی دیا کیونکہ اس کی بھی رائے یہی تھی کہ منشیوک جو ہیں وہ اب تو غار کے ایجنٹ بن گئے جب انہوں نے اسی کی حکومت میں تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوئے تو وہ منشیوک وہ بولشیوک تو بولشیوک پارٹی کے اندر ٹراٹسکی جو آیا ہے یہ 1917 فروری 1917 میں لیکن آتے ہی سے اس کو بہت اہم مقام حاصل ہو گیا بڑا پہلے معاملہ تھا حاصل ہوا اس کو منسٹر آف وار بنایا اور منسٹر آف وار یعنی جب حکومت قائم ہوئی تو جو کیبنٹ بنی اس کے اندر وہ منسٹر آف وار تھا جیسے کہ لینن کے ماتا ہے تو یہ جو سول وار لڑی ہے وائٹ آرمی کے خلاف یہ ٹراٹسکی کی قیادت کے اندر اور ٹراٹسکی کا موقف تو یہ تھا کہ اس وار میں کامیابی کے بعد ہمیں جرمنی کے اندر یعنی فوج کشی کرنا چاہیے اس لیے کہ جرمنی میں جب جرمنی جنگ ہارا ہے جرمنی جنگ ہارا ہے 1918 میں جب جنگ ہارا ہے تو جرمنی کے کچھ علاقوں میں بغاوت ہو گئی اور وہاں ایک سوویت قائم ہو گئی, ایک سوویت گورنمنٹ قائم ہو گئی جس کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا لیا سنگی, اور اس کی ایک عورت بھی بڑی مشہور, پولش عورت بڑی مشہور تھی روزا لوکزمبرگ, وہ بھی حکومت کا حصہ ہے. اور وہ جیسے وہ حکومت قائم رہی کوئی 6-7 مہینے تھے, موجودہ برلن کے اوپر بھی ان کا قبضہ تھا اور لاکھوں پر قبضہ تھا. وہ سوویت جرمن سوویت یعنی جرمن سوویت تو ٹرسکی کا تو جو موقع تھا یہ تھا کہ ہمیں ایک مطلب ہم روس میں جنگ جیت جائے ہم جرمنی میں گھس جائیں گے, اور جرمنی میں گھس کے جو ہے وہ ہم یعنی وہاں بھی سوویت قائم کر سکتے ہو قائم کرنے وغیرہ, وہ دوسرا داستان وہ نہیں چل سکی. اور اس کے نتیجے ہوئی فرانسیسی اور امریکی فوجوں نے ایک نئی جرمنی کے اندر حکومت قائم کی, جیسے کہتے تھے وائمر ریپبلک, اس کے اندر اس طرح کی شامل ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں. پرانے جرمن سوشل اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت وہ وائمر ریپبلک کے اندر بنی, انہوں نے اس انسریکشن کو جو مشرقی جرمنی میں ہوا تھا ختم کر دیا, وہ دوسری داستان ہے جس کو ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں جو جنگ تھی اس جنگ کو جیتنے میں جو بنیادی یعنی کامیابی حاصل ہوئی وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے دو تین وجوہات سے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روس کی فوج کے اندر ایسے لوگ جو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جرمنی اور خلاف وہ بہت زیادہ تھے, یعنی اور وہ ایسے لوگ کہ جو جرمنی کے خلاف کرنا تھا, یہ وائٹ آرمی کو ایک ایلین آرمی اور ایک غیر یعنی دوسرے کے ایجنٹ کے طور پر سمجھا گیا, جو اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو روس کو جنگ میں دوبارہ پھونک دے گی, لہٰذا آرمی کی جو بہت بڑی نفرت تھی اس کے اوپر بولشیوک کا وکاس روسو قبضہ وغیرہ ہو گیا اس کے نتیجے کے اندر. ان کے دوسری وجہ جس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لینن نے تمام زمینیں جو تھیں وہ پیزنٹس کو واقعی دے دی, اس نے کیا اس نے یہ کیا, اس نے کہا کہ ہاں پیزنٹس کا اس کے اوپر قبضہ ہے, اور جو اصل سول وار کے دور کے اندر اکانومی تو بالکل کولیپس ہو گئی, یعنی کوئی بھی اثر حکومت کا معاشی مسائل کے اوپر نہیں رہا, سوائے اس کے کہ جو انہیں ٹیکس وغیرہ حاصل کرنا ہوتا تھا وہ لوٹ کے لے آتے تھے. لہٰذا لینڈ ٹو دا پیزنٹس کا جو تھا وہ بھی اس نے یعنی پورا کر دیا, یعنی امیجیٹ اینڈ ٹو دا وار کی جو اس نے پیش کی تھی وہ بھی اس نے پوری کر دی, اور لینڈ ٹو دا پیزنٹس کی جو اس نے مطالبہ کیا تھا وہ بھی اس نے, لہٰذا پیزنٹس کی سپورٹ بھی سب لینے نہیں کیا. پھر تیسری اور اہم ترین چیز کی جس کی نتیجے میں اسے کامیابی حاصل ہوئی یہ کہ اس نے قوم پرستوں کے ساتھ صلاح کی, اس نے کہا کہ روس میں جتنی بھی غیر روسی قومیں ہیں ان کو میں یہ اجازت دوں گا کہ وہ اپنی ریاستیں خود قائم کریں, اور ہو گئی قائم کئی یعنی 20 کے قریب یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں قومی ریاست قائم کریں. اس نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں, ہم کوئی امپیریلسٹ وغیرہ لوگ نہیں ہیں, ہم ان کو آزاد ریاست, لہٰذا وہ سب کی سب روسی آدمی کے ساتھ مل گئی کہ اگر یہ وائٹ رشنز آ گئے تو یہ تو امپیریلسٹ ہیں, یہ دوبارہ ہماری آزادیاں وغیرہ سب ختم کر دیں گے ہو جائے. تو جو اسے سول وار کے اندر کامیابی حاصل ہوئی لینن کو, جو دلی 1918 سے لے کے 1921 تک وہ کامیابی حاصل ہوئی, اس کو ان تین بنیادوں پر سپورٹ حاصل کر کے, نمبر ایک سپورٹ حاصل کی اس نے فوج کے اندر, نمبر دو اس نے حاصل کی کنٹری سائڈ میں پیزنٹس کی سپورٹ, اور نمبر تین یہ نیشنلسٹوں کی سپورٹ. ان تین سپورٹوں کے نتیجے کے اندر بولشیوک پارٹی کی جو بہت چھوٹی سی پارٹی تھی بنیادی طور کے اوپر ایسے, وہ اس کو ہی تمام. ایک بات اور جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ بولشیوک پارٹی کے اندر جو لوگ تھے نہایت مخلص اور بہت زیادہ یعنی جیسے کہ یہ قربانی دینے والے جذبے کے لوگ تھے, لہذا بولشیوک پارٹی کی 3/4 ممبر شپ سول وار میں قتل ہو گئی. جب تک سول وار شریک رہی تو بولشیوک پارٹی جو تھی, سول وار کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بولشیوک پارٹی کی بہت بڑی اکثریت ممبر شپ کی قتل ہو گئی, یعنی بولشیوک پارٹی جس وقت سول وار ختم ہوئی تو ایک تہائی بھی وہ اس میں نہیں تھی, ایک چوتھائی بھی اس میں نہیں تھی جو جس وقت انقلاب آیا, اس لیے کہ وہ سب یعنی جان دینے کے اوپر تلے بیٹھے تھے, اور ان کے اندر نفرت اور غضب کا اتنا یعنی غلبہ تھا کہ وہ سب سے آگے بڑھ کے جیسے کہ یہ کہ اپنی قربانی دینے کے لیے اور اپنی جان پیدا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تیار تھے, لہذا بہت بڑے بڑے یعنی لیڈر جو ہیں وہ ان کے وہ جنگ میں مارے گئے. خود لینن کئی محاذوں کے اوپر لڑا ہے, یعنی خود لینن نے انفرادی طور کے بتایا وہ اس کی جو بیماری ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ گولی اس کے جسم کے اندر داخل ہو گئی جو کبھی نہیں نکالی جاتی, کبھی نہیں نکالی جاتی, اس کے مختلف ہوئے ہوگا. تو بہت ہی مخلص اور متقی شیطان کے پرستار اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بولشیوکس نے کسی اور وجہ سے یہ انقلاب برپا نہیں کیا بلکہ خالص نفرت اور غضب کے جذبے کے تسکین کے لیے انہوں نے یہ کیا. اس کے نتیجے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی تو ان میں سے جو لوگ تھے وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کے انہوں نے قربانیاں دی ہوئی اس کے نتیجے. اور بولتے ہوئے بعد میں جو بات کروں گا کہ جو انہیں بے دخل کیا گیا دھیرے دھیرے پورے معاملے سے اس کی بہت بڑی وجہ تھی وہ تو قتل ہی ہو گئی. بولتے ہوئے پارٹی تو مورلس ختم ہی ہو گئی تھی, یعنی کہ اس کا وہ بولشے پارٹی جو انقلاب لائی وہ تو 1931 تک ختم ہی ہو گئی تھی, اس لیے کہ وہ تو سب مر گئے یا ان میں سے بہت بڑی آزادی کے ساتھ لوگ مر گئے تھے جنگ کے. 1931 میں وہ جنگ وہ جیت گئے, ان معنوں میں جیت گئے کہ روسی کے وہ برطانیہ اور امریکہ اور فرانس نے وائٹ آرمی کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا اور وائٹ آرمی فوراً ختم, اس کے جو لیڈر تھے وہ سب بھاگ گئے امریکہ, یعنی سب امریکہ چلے گئے سب کے سب. وہاں جو پولینڈ سے بھی یہی ہوا, روس سے بھی ہوا, وائٹ آرمی کے جو جنرل تھے ان کی بہت بڑی اکثریت جو, تو کسی کہیے کہ یہ بھی بہت بڑا روحانی بھی ایک بہت بڑا فرق تھا اس فوج میں, اور اس کو یہ غضب اور نفرت کی بنیاد کے اوپر جان دینے ہوئے تیار وہ محض مرشنری فوجی کرایہ کے پٹو کرتے تو ظاہر ہے ان کی کیا حیثیت ہوتی وغیرہ وہ. اچھا جی بھائی آگے.
یہ کانسیکوینس ایک بورڈ آف وار کمیونزم یہ کیا ہے؟
اچھا وار کمیونزم, ہاں ٹھیک. اب ہم یہ اچھا دوسرے سوال کا چنانچہ میں جیسے عرض کیا کہ میں تین سوالات اٹھانا چاہتا ہوں. پہلا سوال جو میں نے اٹھایا تھا وہ یہ کہ انقلاب کے مقاصد کیا تھے, تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ یعنی اسٹیٹ آف پلینٹیٹیوڈ یا جیسے کہیے کہ اسٹیٹ آف ابنڈنس قائم کرنا. وہ چاہتے تھے کہ ہر خواہش انسان کی جو بھی خواہش ہو وہ پوری ہو سکے, پروڈکشن کو اتنا بڑھایا جائے کہ ضرورت جو ہے اس سے زیادہ وسائل ہو جائیں. اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ اور پرولیٹیریٹ کے قیام کے ذریعے تمام تنظیم کے جس کے نتیجے کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا یہ ختم ہو جائے, اسٹیٹ ابالش ہو جائے.
یہ پورا پڑھ
دیتے ہیں یہ وار کمیونزم کا ہے. نہیں نہیں ابھی تو میں وہی آیا نہیں ہوں, عرض کرتا ہوں ابھی تک میں نے کیا کیا. ابھی ایک سیکنڈ وار کمیونزم کا میں ابھی عرض کرتا ہوں. اچھا جناب تو پہلی بات یہ کہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پروڈکشن کو اتنا عام کر دیا جائے کہ اس کے نتیجے کے اندر کمیونسٹ قائم ہو جائے, ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ کے ذریعے ودرنگ اوے آف دی سوسائٹی. ایک سوال کا تو یہ جواب دے دیا. دوسرے سوال کا جواب دے دیا کہ انقلاب کون لایا, تو میں نے عرض کیا کہ وہ انقلاب لایا بولشیوک پارٹی اور بغیر کسی چپ کو چلا گیا, اور ہرگز انقلاب نہیں آ سکتا تھا اگر بولشیوک پارٹی انقلاب لانے پہ کمر بستہ نہیں ہو جاتی, اور اس کی لینن کی جو مرکزیت ہے اس کا تو کون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون انقلاب لایا, تو لینن انقلاب لایا یہ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں ایگزیجریشن ہے. اصل میں تو انقلاب بولشیوک پارٹی لائی لینن کی قیادت میں. اچھا اس کا بھی جواب دے دیا ہے کہ انقلاب کیسے آیا. انقلاب ایسے آیا کہ بولشیوک پارٹی نے ان صف بندی کی نفرت اور غصے کو عام جذبہ بنا کر ان لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار مرتکز کر کے جو نظام سے سب سے زیادہ نفرت اور غصہ, یعنی سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور جن کو سب سے زیادہ غصہ اور غضب کے شیطان ان کے اوپر مسلط تھے اس نظام کو تباہ کرنے. ان تین سوالوں کا جواب میں دے چکا ہوں. اب میں چوتھے سوال کی آتا ہوں کہ اچھا تو پھر کیا ہوا. انقلاب تو آ گیا, انقلاب ان معنوں میں آ گیا کہ سرمایہ داری کی ایک ایسی تنظیم, نئی سرمایہ داری کی ایک ایسی تنظیم قائم ہو گئی جس کے اندر پروڈکشن بنانے کے لیے, پروڈکشن بڑھانے کے لیے ایک نئی صف بندی آ گئی, اور وہ مستحکم صف بندی تھی ان معنوں میں کہ اقتدار ہمیشہ ہمیشہ یا کم از کم بہت بڑے تاریخی دور کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ جرمنی, امریکہ, برطانیہ, فرانس کی طریقے سے سرمایہ دارانہ اقتدار مرتب ہو. اب سرمایہ دارانہ اقتدار کی ترتیب کی روس میں ایک بالکل دوسری بنیاد فراہم ہو گئی جو کہ بولشیوک پارٹی نے قائم کی. تو پھر کیا ہوا؟ اب اس سوال کا زیادہ کہانی شروع اسی وقت سے ہوتی ہے جس وقت تک حکومت اور ریاست میں ارتباط پیدا ہو گیا. سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ جو یہی ہے, اہم ترین بات کہ حکومت ریاست نہیں ہے. ریاست کا مطلب یہ ہے کہ نظام اقتدار کیسا مرتب ہے. مثلا یہ کہ دیکھیے ہمارے یہاں سلطان ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں سلطان ہوا کرتے تھے, تو علماء جو حکم دیتے تھے وہ ناصر سلطان ہی کرتے تھے. علماء کے لیے کافی تھا کہ وہ جو ہے احکام صادر فرما دے, وہ کہہ دیں کہ فتویٰ یہ ہے, حکم یہ ہے, ایکسٹرا. تو سلطان جو تھا وہ پھر اس کا ذمہ دار تھا کہ اس حکم کو نافذ کرے. اب علماء فتویٰ دیتے ہیں, پھر سے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں, تو ہے وہ فتویٰ کوئی بھی کسی چیز سے بھی تم فتویٰ لے لو, کیا فرق پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ سلطان تو ہے ہی نہیں. اب سلطان جل اللہ جب وہ سایہ ہی اٹھ گیا تو تمہارے فتوے سے کیا ہوگا. لہذا نظام اقتدار جو ہے اب وہ کفار کی بتائی ہوئے علمیت کی بنیاد کے اوپر مرتب ہو رہا ہے. ایسے میں حکومت تم کیسے کرو گے؟ حکومت کرنے والا تو سلطان تھا, وہی تو نافذ کرتا تھا شرح کو, اور وہی تو جسے کہیے کہ اسلامی علمیت کی جو فوقیت ہے اور اس کی جو ماخذیت ہے حکم کے صدور کے لیے اس کو ممکن بناتا تھا. وہی نہیں رہا تو حکومت کون تھی؟ اور یہ اگر تم کہو گے کہ اس نظام کے اندر یہ نظام تو بنا ہے سرمایہ کی بڑھوتری میں مستقل اضافہ کرنے کے لیے, یہ کام کرے گا اور اسی کام کے لیے تم, ہاں یہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم کہو گے نہیں اسلام کا مقصد بھی ہے, اسلام بھی یہ چاہتا ہے, اسلام بھی یہ چاہتا ہے, اسلام بھی یہ چاہتا ہے, سب کچھ چاہتا ہے سوائے اس کے کہ تم جنت میں جاؤ. تو پھر تم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے سکتے ہو کہ تمہاری کوئی حکومت قائم, ورنہ جب تک سلطان ہی نہیں ہے تو کہاں. لہذا ایک انقلابی حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری سب سے پہلے یہ ہے کہ ریاست تو موجود ہو. ریاست تو حکومت سے بہت پہلے قائم ہو جاتی ہے ہر انقلاب کے اندر. یہی جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ انقلاب برطانیہ اور فرانس اور امریکہ یہ کیا, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا ہے. تو ریاست, اچھا ریاست کے قیام کا عمل ہمیشہ سینکڑوں کم از کم کئی دہائیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. مثلا اگر ہم کہیں کہ زار کی ریاست ختم ہونا کب سے شروع ہوئی اور یہ سرمایہ دارانہ اس طرح کی ریاست بننا کب سے شروع ہوئی, 1861 نراڈنک کی تحریک کے وقت سے. نراڈنک ہی نے تو سب سے پہلے جیسے کہیے کہ نظام اقتدار کو وہاں ختم کیا اور اپنا دوسرا نظام اقتدار انہوں نے وہاں قائم کیا. تو 1861 لے کے یہ اشتراکی انقلابی سرمایہ دارانہ حکومت قائم تو ہوئی ہے 1918 میں. تو آپ دیکھ لو 50 سال 60 سال 70 سال ہماری ایران میں اندر بھی ہوا کہ علماء کا اقتدار قائم ہونا کب سے شروع ہوا, 1906 سے, انقلابی سفیر کے بعد 1906 سے امام باقر بلو جردی کے دادا کے وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ نہیں علماء کا الگ نظام اقتدار ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ پہلوی, یہ بدماش ہے, یہ بالکل اس کا امریکہ اسے یہ صفوی سلطنتوں کی سلطنتوں کی طرح نہیں ہے, یہ تو امریکہ ان کا ایجنٹ ہے وغیرہ. ختم ہوا اپنا ہوا اور انقلاب کب آیا, 1989 میں نہیں, تو یعنی 70 سال سے زیادہ لگے. تو ریاست کا قیام تو بہت پہلے ہے اور بتدریج ہے, دھیرے دھیرے ہوتا ہے. ریاست ایسا قائم نہیں ہوتی کہ کوئی الیکشن جیت گیا میجورٹی آ گئی تو ریاست ہو گئی, اس سے کیا فرق ہوتا ہے. ہاں جب الیکشن جیت کے میجورٹی آ گئے, اگر اس سے 50 سال پہلے سے ریاست ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کہیں گے ٹھیک ہے اب وہ ہو گیا اور ایسا. حالانکہ وہ بھی بڑے شک و شبے کی بات ہے کہ عوام کے ارادے کی بنیاد کے اوپر سلطان کو لاؤ گئی, یہ خود ایک بڑے مذہب کا خیر بات ہے. کیونکہ سلطان تو ذل اللہ ہے, عوام کی رائے کا اس سے کیا تعلق. ارے وہ تو ذل اللہ ہے, تو عوام ہو سکتا ہے تصدیق کر دیں ایسے صالح ہو یہ وہ ہیں, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں. سلطان کی جو شرعی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ تو اللہ کا سایہ ہے, وہ عوام کا تو فرض ہے کہ اس لیے مطلب بیعت عام ہو جائے تو کسی کے لیے وہ مناسب نہیں کہ وہ جو ہے وہ. یہ تمام غیر متعلق دوسری بحثیں. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت دوسری قائم مستحکم حکومت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب جو نظام اقتدار سے یا جس نظام ریاست کا تتمہ وہ حکومت ہو وہ پہلے سے موجود ہو. وہ موجود نہیں ہوگا حکومت کچھ نہیں نام کی ایسے حکومت ہوگی جیسے ہماری سرحد میں. تو ان معنوں میں اب وہ فیز شروع ہوتا ہے 1917 کے بعد سے, 1918 کے بعد سے ہم نے کہا ٹھیک ہے اب تم نے اپنی ریاست بھی بنا لی اور اس کے نتیجے میں منطقی طور پہ جس نوعیت کی حکومت قائم ہونا تھی وہ ہو گئی. اب دیکھیں تم نے کیا کیا واقعی تم پروڈکشن کو اتنا بڑھا سکے کہ وہ ذریعے ہو سکے کیا واقعی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ ایسے قائم ہو سکے جیسی تم سوچتے تھے کہ جس کے اندر نہ بیوروکریسی کی ضرورت رہے گی اور وہ جتنی جلد یعنی پیرس کمیون اور ایسے تمام چیزیں آئیں گی اور کیا واقعی اس کے نتیجے کے اندر کمیونزم کے آنے کے مواقع بڑھ گئے اور کمیونزم آ گئی ہو. اب دیکھنے کا وقت ہے کہ تم نے عملاً کیا 1918 میں. اچھا جناب 1918 میں جب اس نے انقلاب لایا تو جسے میں نے آپ سے عرض کیا پہلا جو دور ہے 1918 سے لے کے 1921 کا دور اسے کہتے ہیں پیریڈ آف وار کمیونزم. پیریڈ آف وار کمیونزم جب مختلف لوگ مختلف بات, ایک تو یہ کہ اگر دیکھی جائیں یعنی فیصلے دیکھے جائیں جیسے بہت سے لوگوں نے کیا, ایک آدمی ہے ڈاب بڑا مشہور آدمی کیمبرج میں وہ ہوا کرتا تھا, اسے کبھی پروفیسر تو بنایا نہیں تھا, کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا اس وجہ سے اسے, لیکن وہ بڑا اہم تھا. اس نے 1918 اور 1921 کے دور کے اوپر بڑی توجہ دی, اس نے اس پر بہت سا کام وغیرہ کیا ہے, بات کبھی لیکن 1918 اور 1921 سے تو خاص ہو. اور وہ تمام ڈکریز پڑھی جائیں کہ جو لینن نے 1918 سے لے کے 1921 تک پاسنگ کر کے دیکھیں انہوں نے قانون کیسے نافذ کیے. ظاہر ہے اس وقت صرف اکیلے لینن کی اتھارٹی تھی اور کوئی قانون وغیرہ کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں تھا, بس جو لینن کہتا تھا وہ ہوتا تھا 1918 سے لے کے 1921 تک. تو اس میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی کہ جو یعنی کہ جو پیرس کمیون کے تحت اس معنی میں ہوتی تھی, مثلا یہ کہ انہوں نے ایک کام جو انہوں نے کیا, انہوں نے پیسے کو ختم کر دیا, انہوں نے کہا کہ پیسہ کوئی نہیں, روبل ابالش کر دیا. اس کی جگہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے دوسرے سرٹیفکیٹ دیے ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ کسی کے حساب سے دیے ہیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی سود کا نظام پورا ختم کر دیا, بینک سب ختم کر دیے, ریشننگ یعنی پوری انٹروڈیوس کر دی, ہر فیکٹری میں جو سوویت تھی اس کو اختیارات سپوزٹلی دے دیے گئے, فیکٹری وہی چلاتی تھی اسی فیصلے وغیرہ وہ دے دے. تمام قومی یعنی اتنی بھی بڑی بڑی کیونکہ ان کے اوپر سوویت کا قبضہ تھا لہذا وہ نیشنلائزیشن کا وہ معاملہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اسی صورت سے خاندان کو ختم کر دیا اور کہا کہ جس کی یعنی بیوی اور جس کا شوہر جس کے ساتھ بھی جو بھی حضرت وہ اس قسم کے ہزاروں اسکول کا سسٹم کے اندر اس کی تعلیم کو یہ مارکسزم کی تعلیم کو اور بالخصوص خدا سے یعنی نفرت یعنی لینن کی بہت بڑی خصوصیتی تھی کہ وہ خدا کو گالیاں دیتا تھا بہت بڑا, بالخصوص اللہ کو یعنی صرف یعنی اللہ کو یعنی اس نے جو کچھ بھی جو یعنی خدا سے مراد عیسائی خدا میں اللہ یعنی اسلامی جو تصور ہے خدا اس کے خلاف بھی اس نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت زبردست خدا کا دشمن تھا یعنی لینن, یعنی خدا کو اللہ کے لیے جو اس نے کہا اللہ کیا ہے ایک ایسی غلاظت جس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے, یہ اللہ کے لیے اللہ کی ڈیفینیشن اس کے لیے. تو چرچ کو ختم کرنا ہمیشہ مسلمان روس نے کہا, آج بھی آپ سمجھیے کہ روسی بولنے والے مسلمان یعنی غیر ترک جو اصلی روسی ہیں وہ 5-7% کے برابر ہے روس کی پاپولیشن, تو روسی مسلمان بھی ہمیشہ متعدد دے رہے ہیں کبھی ایسا نہیں وغیرہ. اس قسم کی بہت سی اس نے جیسے کہ وصول, لیکن یہ کہ چونکہ وہاں جنگ ہو رہی تھی اور اصلی چیز جنگ ہی یعنی کو سسٹین کرنا تھا لہذا کس حد تک یہ احکامات نافذ ہوئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اصل میں جسے کہیے کہ اسٹیبلٹی وہ آئی ہے 1921 میں. 1921 میں جب وہ وائٹ رشنز چلے گئے تو اس کے بعد نظام کی ترتیب شروع ہوئی. اس سے پہلے کے جو احکامات ہیں وہ اصولاً جیسے کہ اصولی حیثیت تو رکھتے ہیں, عملاً ان کی تنفیذ کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. مثلاً کوئی اگر مجھ سے پوچھے بھائی ٹراول پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھیں گے کہ وہ واقعی یہ پیسے کے ختم کرنے کا کیا مطلب تھا اور یہ جو کوپن جو انہوں نے ایشو کیے تھے ڈسٹریبیوشن کا نظام یہ کس حد تک چلا, یہ وہ تو میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں اور میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں, اس لیے کہ اس کے اوپر جو ضرورت ہے وہ اس قسم کی ڈاکیومنٹیشن ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ یہ معلوم کر سکیں کہ صرف وہ قوانین موجود ہیں کہ جو انہوں نے پاس کیے, اب ان کی تنفیذ ہوئی کتنی ہوئی کیا کوئی نہیں. اس میں جو سب سے یعنی استثنا ہے اس میں وہی ہے فیکٹری کمیٹیز کے معاملے میں. فیکٹری کمیٹیز کے بارے میں بہت صورت یہ بات کہی جا سکتی ہے وصوف کے ساتھ کہ ہاں یہ ہوا واقعی کہ جو بڑے بڑے قومی صنعتی ادارے تھے بڑے بڑے صنعتی ادارے تھے ان میں جو ورکرز تھے واقعی فیصلہ کن حیثیت انہی کے حاصل ہو گئی اور حکومت ان میں انٹرفیئر بہت کم کرتی ہے, کتنا پروڈیوس ہوگا وہ کتنا یعنی اسی طریقے سے بیچا جائے گا اور کتنا ورکرس کی اپنی کنزمپشن میں آئے گا, جو کچھ کمایا جا رہا ہے وہ اس میں تقسیم کیا ہوگی ویجز کی اور ڈپریسیشن کتنا ہوگا وغیرہ, یہ فیصلے فیکٹری کمیٹیز ہی کرتی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک اس کا ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جو انٹرفیئرنس تھی اس معاملے میں کم تھی. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ سنتیس کتنی, یہ خلط بچار کا دور تھا جس کے اندر
سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب رشیا میں وہ پورا انقلاب اپنے پورے آب و تاب سے قائم ہو گیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنے کی کوشش کی یا ہجرت کی جو انہوں نے, اس میں کس حد تک سچائی ہے؟
وائٹ رشین بھاگ گئے, مطلب جو غار کے جو سپورٹر تھے ان کو اتنی خاص ہجرت میری رائے میں تو نہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روس چھوڑا. ہاں امریکہ روسی فوج کے وائٹ جنرل جو تھے وہ بڑی تعداد میں گئے, باقی عام روسی تو نہیں, یعنی میری رائے میں ایسا تو نہیں ہوا جیسے ہندوستان پاکستان کے درمیان کے جیسے ہمارے پاس سمجھے 6 ملین 7 ملین لوگ, ایسا تو کچھ نہیں. لیکن ہاں کہ جو روسی شاہی خاندان سے متعلق ہے, یعنی اس نے 1918 میں زار کو قتل کر دیا, لینن نے 1918 میں زار کو قتل کر دیا, زار نکولس پوتین کو قتل کر دیا, تو ان کے متعلقین کو کچھ تھوڑے بہت یعنی فائدے ہوں گے یا بڑے بڑے زمیندار یا یہ کوئی جن کے لیے بھی ممکن تھا جن کو یہ قوم نیشنلائز, لیکن بڑی پیمانے پہ عام میں تو نہیں سمجھتا کہ
سر میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس نظام سے تنگ آ کر کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی, یعنی وہ جو نظام قائم ہو گیا اس کی شکتیوں کی وجہ سے یا اس کے کسی اور ایسے عمل کی وجہ سے؟
نہیں میرا یعنی میری جو رائے ہے اور ہو سکتا ہے کہ غلط ہو کہ یہ نظام جو لینن نے انٹروڈیوس کیا, ظاہر میں 1918 سے 1921 کی بات نہیں کر رہا لیکن میں کمیونزم کی بات کر رہا ہوں, یعنی میں نظام کو اگر آپ سمجھیے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا جیسے بہت کہ جب یہ نظام اپنے عروج پہ ہے نا, تو اگر ہم کہیں کہ نظام کے عروج کا دور آپ کیا کہیں تو میں کہوں گا نظام کے عروج کا دور ہے 1927 سے لے کے مور اور لیس 1973-74. اچھا اس دور میں مقبول عام نظام تھا, یعنی عام روسی اس کو قبول کرتا پسند کرتا تھا اور وہ اس کو اس سے بہت بہتر سمجھتا تھا کہ جو اس سے پہلے نظام موجود, یہی بات چین کے بارے میں بھی کہی, یہی بات چین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی, یعنی کمیونزم نے جو عروج کا دور دیکھا ہے اس میں وہ ایک پاپولر اور مقبول عام تحریک رہی اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے پہلے, صرف جبر اور اکراہ نہیں, لیکن یہ بھی یعنی میری رائے میں جو جبر و اکراہ ہے لبرل ریاست میں ہوتی ہے, اس سے کوئی خاص زیادہ جبر و اکراہ کمیونسٹ ریاست کے اندر نہیں, کوئی ایسے خاص اس کا فارم دوسرا تھا, اس لیے ریاست کا معاشرے سے ریلیشن شپ دوسرا تھا, اس جبر و اکراہ کا فارم دوسرا تھا, لیکن اس کی جو لیول ہے وہ لبرل اور کمیونسٹ پارٹی زیادہ فرق ہے.
سر یہ تو پھر جب عام قبولیت حاصل ہو گئی اس نظام کو اور تمام لوگ اس کے اندر کام کرنے لگے تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ
وہ میں پھر بعد میں کیپٹلسٹ وہ تھا ہمیشہ ہی, وہ کیپٹلسٹ نظام ہی تھا, یہ تو کبھی نہیں تھا کہ کیپٹلزم کے علاوہ وہ کوئی چیز تھی, تو وہ سرمایہ داری تھی, لیکن یہ کہ ہاں اس سے براد کا کیا ہوا تھا یہ اسی وقت جب ہم اس اسٹیج پہ آئیں گے تو میں عرض کروں گا کہ وہ کیا ہوا کیسا ہوا وقت, ٹھیک ہے, اور چین کے اندر بھی یہ ہے. یعنی ابھی تو میں صرف 1918 سے 1921 تک کی باتیں کر رہا ہوں,
بارہ بیس
میرا ارادہ یہ ہے کہ سیاحت ختم کرنے کو 1:30 بجے تک اگر آپ بھائی اجازت دیں تو یہ کریں گے تاکہ پھر روس کا سلسلہ ختم ہو. اچھا 1918 سے 1920 تک کوئی طوائف الملوکی کا دور تھا اور جیسے کہیے کہ کوئی قانون جو تھا وہ ریاست کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ دیکھے کہ کس حد تک وہ امپلیمنٹ ہو رہی, ریاست بنیادی طور کے اوپر ایک جنگی ریاست تھی جس نے جو اپنا بنیادی ہدف طے کیا تھا 1918 سے 1921 تک وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ جنگ جیت جائے گی اور وہ جنگ جیت گئی, مانو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام اقبال مستحکم ہوتا چلا گیا جو اس نے جو جنگ جیت, وہ کیسے جیتی وہ دوسری بات ہے, میں کل ہی عرض کر سکتا ہوں تین تعاونیں بہت بنیادی تھیں وغیرہ وغیرہ. اچھا 1921 کے بعد سے لے کے لینن کی موت تک, بلکہ میں سمجھا کہ 1921 کے بعد سے 1926 تک جو نظام وہاں قائم ہوا اسے کہتے ہیں نیو اکنامک پالیسی کے طور, نیو اکنامک پالیسی کے طور, جب جہاں سے اس طرح کی سرمایہ دارانہ انقلاب کی تنظیم شروع ہوئی 1921 سے لے کے 1926 تک, اسے کہتے ہیں نیو اکنامک پالیسی کے طور. اس کے ابتدائی دور میں جو حلوہ رہا وہ لینن کا اپنا رہا, پھر 1924 میں جب وہ مر گیا, بلکہ 1923 سے جب وہ مفلوج ہو گیا, 1924 میں مر گیا, اس کے بعد سے پھر خلف اٹھارہ جو اس کی میں زیادہ تفصیل بیان کو صرف اتنا عرض کروں گا کہ نیو اکنامک پالیسی کا اصول کیا. نیو اکنامک پالیسی کا اصول یہ تھا کہ سرمایہ داری کے یا بالخصوص سرمایہ داری کو ذاتی ملکیت کے آہیا کے بغیر اشتراکی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. لہذا بہت سی ایسی تقریباً تمام وہ احکام جو وار کمیونزم کے دور کے اندر لینن نے نافذ کیے تھے دھیرے دھیرے وہ ہو گئے, ساقط کر دیے گئے, اور ذاتی ملکیت کو ہر سطح کے اوپر فروغ دیا جانے لگا سوائے بڑے صنعتی اداروں کے اندر. مثلا فیکٹری کمیٹیاں ابالش کر دی گئیں, فیکٹری کمیٹیاں جو یہ فیصلہ کرتی تھی کہ کتنے جو ہو گئے وہ, یہ ختم کر دی گئیں, اور ان کی جگہ حکومت نے خود بڑی صنعتی اداروں کے اوپر پارٹی کے ذریعے قبضہ کر لیا. پارٹی تھی اس کے اندر ایک تبدیلی آئی, سب سے پہلی تو ظاہر ہے تبدیلی یہ آئی پارٹی کے اندر, جو میں ایسی ہے کہ زیادہ تر پارٹی والے تو مر ہی گئے تھے, قوت حکومت جو تھی وہ پارٹی کی تھی لیکن پارٹی کے دو تہائی سے زیادہ لوگ تو مر ہی گئے تھے, لہذا ان کی جگہ نئی بھرتیاں, اور وہ نئی بھرتی بہت بڑی حد تک اسی بیوروکریسی کے لوگوں کی تھی کہ جو بازار کی بیوروکریسی کے اندر شریک تھے. تو پارٹی جو تھی, ایک بہت بنیادی اصول اشتراکی سرمایہ داری کا یہ ہے کہ بیوروکریسی کو ختم کر دیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی پرولیٹیریٹ کی ریاست قائم کی جائے گی تو بیوروکریسی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی, بلکہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ایک منتخب چیز ہوگی اور ریکالیبل ہوگی, یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ کام ایسے کرنا ہو جس کے لیے مجھے سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, میں خود سائنٹسٹ نہیں ہوں زیادہ, اس کو میں اختیار دار سونپتا ہوں, لیکن اگر اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو میری مرضی کے خلاف, میں فوراً اسے نکالنے کی پوزیشن میں ہوں گا. یہی ہے لہٰذا جو لفظ وہ استعمال کرتے تھے اس دور میں بیوروکریسی, وہ کارڈر کا لفظ تھا, CADR, ہمارے یہاں بیوروکریٹس نہیں ہوا کرتے, کارڈر ہوا کرتے, اور کارڈر کی خصوصیت کیا تھی, ایک تو یہ کہ وہ الیکٹیبل تھے, دوسرے یہ کہ وہ ریکالیبل تھے. اور لینن کا دعویٰ تھا کہ وار کمیونزم کے پیریڈ کے اندر واقعی ایسے ہی معاملہ چل رہا تھا, وہ ایکچولی چل رہا تھا نہیں چل رہا تھا, ظاہر ہے کہ نہیں چل رہا تھا, لیکن کوشش یہی تھی کہ کارڈر کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کی جائے گی اور بیوروکریسی جو ہے وہ ختم کر دی. یہ تمام باتیں جو ہیں نیو اکنامک پالیسی کے دور میں سب سے پہلا قدم جو اٹھایا گیا جس کے نتیجے کے اندر بیوروکریسی کی ری وائٹلائزیشن ہوئی, وہ یہی ہوئی کہ فیکٹری کمیٹیز کو ختم کر کے کمیونسٹ پارٹی کا کنٹرول فیکٹری سطح کے اوپر مرتب کر دیا گیا, اور فیکٹری کے اندر دو قسم کے ڈسیزن میکنگ کے اسٹرکچرز کھڑے گئے, ایک پولیٹیکل ڈسیزن میکنگ کا اسٹرکچر اور ایک مینجمنٹ کا ڈسیزن میکنگ. پولیٹیکل ڈسیزن میکنگ کا جو ہر بڑی صنعتی ادارے کے اندر جو تھا وہ پارٹی کی یعنی کمانڈ اسٹرکچر قائم کر دیا گیا, ہر اس کے اندر پارٹی کا, اور ظاہر ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے پرانے لوگ تو موجود ہی نہیں تھے کہ وہ اس اسٹرکچر کو لے کے چلتے, وہ کہتے ہیں کہ پیرس کمیون اور سوویت ہو, یہ وہ, یہ جو نیا اسٹرکچر قائم کیا گیا یہ بھی وہ پرانی زیادہ بیوروکریسی رہے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان اہداف کو میٹ کریں, ان اہداف کو یعنی حاصل کرنے کے ایشورنس کریں کہ جو ریاست اس صنعتی ادارے سے کے لیے طے کرتی ہے, اور جواب دہ ہو مینجمنٹ جو ادارے کو چلا رہی ہے اسی پولیٹیکل اسٹرکچر کی. تو فیکٹری کمیٹیز کو ختم کر کے لینن ہی نے ٹریڈ یونینز کو بالکل ختم کر دیا, ٹریڈ یونین اس وقت کے بعد سے الیکٹڈ باڈی سوویت یونین میں رہی ہیں, وہ ختم, وہ اسٹیٹ آرگنز بن گئی, یعنی پولیٹیکل جو کمانڈ تھی وہ ایک لسٹ دیتی تھی کہ یہ لوگ منتخب ہوں گے, جنرل سیکرٹری کے لیے زاہد، مغل پریزیڈنٹ کے لیے امین اچر، جوائنٹ سیکرٹری کے لیے جاوید انصاری، یہ وہ، اور آپ کا انقلابی فرض ہے کہ انہی لوگوں کو ووٹ دیں اور کوئی دوسری سلیٹ نہیں ہے. لہذا جو کمانڈ اسٹرکچر تھا وہ کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی کے اوپر اسٹیٹ نے ری اسٹیبلش کر لیا، انڈسٹریل انٹرپرائزز کے اوپر اپنا قبضہ دوبارہ جمع کیا اور فیکٹری. دوسری چیز یہ کہ اسٹیٹ نے کہا کہ اب قیمتوں کا تعین ہم کریں گے. پہلے تو جب افراتفری کا دور تھا تو قیمتیں وہی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد کے اوپر، بنیادی طور کے اوپر منافلی پاور اور یہ وہ اس کی بنیاد، اسٹیٹ نے کہا نہیں اب ہم جو ہے وہ بتائیں گے کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہوگی، کس چیز کی کتنی قیمت ہوگی، اسی حساب سے سب کو بیچنا اور خریدنا پڑے گا جو ہم بتاتے ہیں کہ اس کی قیمتیں یہ ہوں گی. اسی کے ساتھ اس قیمتوں کے تعین کا جو تھا سلسلہ جو ریگولرائز ہوا ہے وہ پلاننگ میں ہوا ہے، اسٹالن کے دور میں، بعد میں اس وقت نہیں، لیکن یہ کہ خواہش یہ کہ پلاننگ کی بنیاد کے اوپر پرائسز متعین کی جائیں گی، یہ 1981 کی نیو اکنامک پالیسی کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ غیر یعنی بڑے بڑی صنعتوں کے علاوہ جتنا کاروبار ہے وہ سب کا سب انفرادی ملکیت کے اندر ہم دیتے ہیں، یہ بیچنے خریدنے کا یعنی ٹریڈنگ کا جو پورا معاملہ ہے، چھوٹی دکانیں جو ہیں، یہ پیزنٹس کے جو فارمز ہیں، جو کچھ بھی دوسرا طریقہ ہے پیدا کرے وہ سب وہ ہے. تو یہ انفرادی ملکیت کے اندر. اچھا بینکوں کا نظام بالکل ویسے ہی دوبارہ قائم کر دیا گیا تقریباً، سوا ایسے کہ وہ فورن بینکس نہیں تھے، زار کے دور میں تمام فورن بینکس تھے، روسی بینکس اور اسٹیٹ کیپٹل کے نتیجے میں، اور جو آپ کے ڈپازٹ کی بنیاد کے اوپر بینکوں کا نظام اور سود کا نظام پورے کا پورا وہی مورلس 1922 کا بھی قائم ہو گیا. آپ کو پیسے بینکوں میں رکھتے تھے، آپ کو سود ملتا تھا، سود سے قرضے لیتے تھے، وہ پورے کا پورا فائنینشیل سسٹم تھا. کیپٹل مارکیٹ انٹروڈیوس نہیں کیا لیکن منی مارکیٹ مورلس، اور یعنی جو سینٹرل بینک تھا اس کا ریلیشن شپ کمرشل بینک کے ساتھ اور الگ وہی ہو گیا، اس کے پاس وہی ریزرو ریشو اور ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوں گے، وہ جو مانیٹری پالیسی کے انسٹرومنٹ ہیں. اسٹیٹ کی انٹروینشن لمیٹڈ رہی بنیادی طور کے اوپر قیمتوں کے تعین پر، قیمت یعنی دوسری قیمت کے اوپر چیزوں کو بیچنا خریدنا تھا وہ انلیگل تھا، بلیک مارکیٹ نکلا نہیں نکلا کتنا ہوا ایک الگ بات ہے، میری رائے میں کوئی خاص بلیک مارکیٹ نہیں تھا. حکومت اس میں کامیاب تھی کہ وہ جو قیمتیں متعین کرتی ہوں اس کی قیمتوں کے اسٹرکچر کے اوپر، اسی قیمت کے اوپر جو تھی وہ دوسری. جہاں تک لینڈ ٹو دا پیزنٹس تھا اس کے اوپر کوئی سلسلہ نہیں ہوا. آخری چیز جو نیو اکنامک پالیسی میں تھی وہ یہ تھی کہ بیرونی دنیا کے ساتھ جو پہلے تعلقات ختم کر دیے گئے تھے تو ان کو ریوائز کرنے کی کوشش دوبارہ کی، اور اسی دوران میں ٹراٹسکی کی جو یعنی غیر مقبولیت ہے وہ شروع ہوئی. لیکن ٹراٹسکی کی جس میں نے آپ سے شروع کر کیا تھا اس کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ انقلاب کو برآمد کیا جائے، اور پہلے بالخصوص جرمنی میں جا کے انقلاب لانے کی کوشش کی جائے، پولینڈ میں، پھر پولینڈ کے بعد جرمنی میں، یورپ کے اندر اکثر. ظاہر ہے کہ اگر وہ حکمت عملی اپنائی جاتی تو وہ حکمت عملی ہوتی تو اس کے نتیجے کے اندر یہ فارن ٹریڈ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تھا، فارن انویسٹمنٹ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تھا، بل آف ایکسچینج کے کاروبار نہیں چل سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. لہٰذا دھیرے دھیرے حالانکہ لینن کے دور میں ٹراٹسکی حکومت کا حصہ ہی رہا اور عملاً اس حکمت عملی کو رد نہیں کیا گیا، لیکن اصولاً یا جیسے کہ یہ کم از کم عملاً ٹراٹسکی کی یہ رائے کہ سوویت یونین کو ایک انقلابی ریاست ہونا چاہیے کہ جو انقلاب کو لے کے آگے بڑھے وغیرہ، یہ رد کر دی گئی اور بین الاقوامی تجارت کا پھر سے آیا ہو گیا. اس کے بعد سے یعنی خود لینن کے دور ہی میں ایک برطانوی ایجنٹ، دو برطانوی ایجنٹ، سڈنی اور بی ٹرائس ویب، یہ حکومت برطانیہ کے ایجنٹ تھے، بولے بڑی آ کے سوویت روس کو بچ بھی گئے، انہوں نے اس ریہیبلیٹائزیشن میں بہت مدد کی، انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس بھی بنایا. بعد اصلی جو فاؤنڈرس ہیں لندن اسکول آف اکنامکس، سڈنی اور بی ٹرائس ویب اور یہ فیویئر وغیرہ، وہ دوسری داستان ہو گئے. لیکن تو نیو اکنامک پالیسی کے دور کے اندر ذاتی ملکیت کو دوبارہ قبول کر لیا گیا، جتنی بھی وہ باتیں کی گئی تھیں غور کمرزم کے دور کے اندر وہ تقریباً تمام رد کر دی گئی، صرف تو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کا جو اکیلے جو اظہار ملتا ہے وہ دو ہی چیزوں ملتا ہے. ایک اس چیز میں کہ فیکٹریوں کے اوپر پارٹی کا قبضہ ہو گیا اور فیمسوں پر تعیش اور پارٹی اپنی حکمت عملی کی بنیاد کے اوپر سزا کی بہت.
جو بینک سے منی میکنگ کہاں پر منی میکنگ کیا کمرشل بینک سے یا بینک وغیرہ جو انہوں نے بنائے تھے منی میکنگ کہاں ہوتی
میں پتا ہو تو بتائے.
پہلے
میں اس کا تھوڑا سا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کمرشل بینک اور سینٹرل بینک کا ریلیشن شپ وہی متعین کر لیں گے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں عام تو زیادہ تر پیسہ کمرشل بینک بناتے ہیں سینٹرل بینک نہیں بناتے. لیکن جو چیز اس کو کم کرتی ہے وہ ہوتی ہے ریزرو ریشو یعنی عمل. ظاہر ہے کہ سوویت یونین کے اندر یہ تو اتنی تو اوپن مارکیٹ آپریشن وغیرہ کا تو موقع نہیں تھا, بہت ہی کم تھا, منی مارکیٹ ایکسپریس بیلنس تو نہیں کرا تھا. ریزرو ریشوز عموماً بہت اونچے رکھے گئے, ریزرو ریشوز جیسے عموماً 70% اس ٹائپ کے بہت اونچے رکھے گئے. لہٰذا منی سپلائی کے اوپر تو سینٹرل بینک ہی کا قبضہ تھا اور منی سپلائی کے اوپر اس قبضے کے بغیر پرائسز کا تعین کرنا مشکل تھا. لہٰذا جو میری جہالت کے تحت یعنی جو مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے, وہ سکتا ہے اس میں رہنا. ویسے میں نے تو جو کام کیا ہے سوویت یونین کیپٹل مارکیٹ کے اوپر ماڈل 50 کا کام ہے, تو 50 کے بارے میں تو زیادہ جانے اس دور کے بارے میں کوئی خاص بات جانتا نہیں. لہٰذا جو کچھ مجھے معلوم ہو تو میں تو یہی کہوں گا کہ سینٹرل بینک کا زیادہ. جی سر
قیمتوں کا جو تعین تھا آپ نے کہا کہ وہ جو ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پہ صحیح ہوتا تھا, وہ کیا گلڈ کے طریقے سے ہوتا تھا قیمتوں کا صحیح
آپ فرمائے کس کے ذریعے تھے؟
آپ نے کہا نا ڈیمانڈ اور سپلائی
کی
ریاست کر دی, ریاست نے اس کے لیے کون سا طریقہ کار کیا گیا گلڈ والا طریقہ کیا؟
نہیں نہیں ریاست نے اب یہ بھی خود یہ ہم پلاننگ کا بیان کریں گے تو اس کا تھوڑا سا شاید آ جائے. وہ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے, جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس کی قیمت اتنی زیادہ رکھیں گے تاکہ لوگ وہ چیزیں زیادہ بنائیں سمجھے, اور کس چیز کی کتنی کم ضرورت ہے تو وہ ارزنا کر لیں گے تاکہ وہ کم سے کم طے ہو. لہٰذا ہر ہفتے کی منڈے کی صبح قیمتوں کی ایک لسٹ آتی تھی جو کوشش کرتی تھی کہ جتنی بھی چیزیں پیداوار ہو رہی ہیں سب کی ایک لسٹ دے دیں ہر ہفتے ہر منڈے کی صبح کے اوپر یہ لسٹ آتی. اب وہ عملاً کتنی یعنی ان کو اس کا تنفیذ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا یہ ہم نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے. لیکن عموماً اور اصولاً یہ بات کہی جا سکتی کہ زیادہ ویریشن نہیں ہوتی تھی مین چیزوں کی قیمت میں, مثلاً اسٹیل کی قیمت اور مثلاً اناج کی قیمت, تو یہ بالواقع وہی ہوتی تھی کہ وہ کیسے کیسے نہیں ہوتی تھی. اگر فرض کیجیے آپ اناج کسی دوسرے دام پہ بیچ رہے ہیں بڑے وقت جو حکومت میں کی ہے تو آپ کو فوراً گولی مار دی جائے گی, تو لہٰذا یا اسٹیل کوئی مینیجر اپنی اسٹیل کا ہی نہیں کر رہا ہے اس کو وغیرہ, تو وہ کہتے تھے مشہور واقعہ یہ وہی سڈنی ویدی کا قول ہے کہ ان دا سوویت یونین انسٹیڈ آف دا لا آف ویلو دیر از دا سیکرٹ پولیس, لا آف ویلو کی جگہ سیکرٹ پولیس. تو لہٰذا وار سوری نیو اکنامک پالیسی کے دور میں یہ تبدیلیاں آئیں اور اس کے نتیجے کے اندر لینن کے جو مخالفین تھے جو ظاہر سوویت یونین میں تو نہیں لینن کے جو مخالفین انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کے وغیرہ باہر نکلے بولی ولیم مورس ایک مشہور انگریز اس طرح کی تھا جس کا تو اس نے لینن کے اوپر جو لینن کے خلاف لکھی وہ یہ نیو اکنامک پالیسی کے اوپر کہی, اس نے کہا کہ کوئی اشتراکیت وغیرہ نہیں کرنا چاہتا ہے کچھ نہیں, یہ تو دوبارہ سرمایہ دارانہ ایک نیشنل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جس میں سوویت یونین طاقتور قوم پرست جماعت ہو. یہ نیشنل نیو اکنامک پالیسی جو ہے یہ کلاسیکل سرمایہ داری قیام تھی دوبارہ. اس میں ڈاکٹر دوسرے یعنی دوسرا جو اشتراکی پوزیشن کیا تھی کہ آپ وہی فیکٹری کمیٹیز کی بنیاد کے اوپر رکھیں تمام قومی ملکیت نہ ہر چیز کو قومی ملکیت میں لے لیں, کمپریہنسو پلاننگ کے ذریعے ڈٹرمن کریں کہ کس کی کیا تنخواہ. ایک بات اور جو عرض کرنا بھول گیا وہ یہ کہ اس میں بور کمیونزم کے پیریڈ میں تو تنخواہوں میں فرق اصولاً ختم کر دیا گیا, یعنی سب کو ایک ہی تنخواہ ملتی, سب کو لینڈ کو بھی اور جو چوکی دار تھا اس کو بھی, سب کو ایک ہی, یہ ظاہر سب ختم کیا. نیو اکنامک پالیسی کے بعد سے جو تھا وہ تنخواہوں میں جو پہلا وہ 124 تک, یعنی مجھے ایک روپیہ ملے گا تو ظاہر بھائی کو 24 روپیہ, زیادہ سے زیادہ سب سے سب سے اونچے بیوروکریٹ یہی ہیں, تو انہیں 24 روپئے ملیں گے اور مجھے ایک روپیہ 124 تک کی ہوگا. تو یعنی اس طرح کی سرمایہ داری میں اصولاً تو یعنی ریاستی کو متعین کرنا چاہیے کہ کیا جیسے کہ یہ تقسیم دولت ہوگی وغیرہ وغیرہ, اس کی بنیاد کے اوپر کہ میں آزادانہ کیا چیزیں بیچتا ہوں, مجھے کتنا منافع ملتا ہے, یہ برداشت نہیں کرنا. لہذا ولیم مارش کی اور دوسرے لوگوں کی بھی
دوسرے جو کمرشل بینک جو ہیں وہ کیا قرضے دے کر بھی منی میکنگ کرتے ہیں, جو نیو اکنامک یعنی کہ نیو اکنامک جو پالیسیز آئیں گی اس میں جب کمرشل بینک فنکشن کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لون ہی تو دیں گے, اور
وہاں وہی ہوگا نا, ڈپازٹ تو باہر بھائی بھی ہوگا نا, لون کہاں سے آئیں گے؟
صحیح,
لون تو آئیں گے آپ کے ڈپازٹ سے, ان کی ان ڈپازٹ میں سے ایک حصہ تو حکومت کے پاس رکھنا ہوگا, وہ کہیں گے ریزرو, اس پہ تو وہ قرضہ دے نہیں سکتے, جو وہ ڈپازٹ مائنس ریزرو جو کچھ بھی ہے اس کو وہ قرضہ دیں گے سود پہ, پھر جو قرضہ لے گا وہ کسی دوسرے بینک میں رکھے گا, پھر وہ وہاں سے بھی ریزرو نکال کے پھر وہ تیسرے بینک کو لے گا ایٹسٹرا, تو وہ ملٹی پلائر افیکٹ کے تحت وہ کریڈٹ کے. پہلے آپ کرا دی
کنٹرول مارکیٹ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی ملتی ہے,
اسلامی تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں. ہاں فرماؤں, اسلامی تاریخ سے کفر کے خالص کفر کے اس میں اسلامی تاریخ سے
کہتا ہے. یہ جو نیو اکنامک پالیسی کی جسٹیفیکیشن کیا بیان, مطلب پورے نے اس کے ریوائول کی بات کی پرائیویٹ پراپرٹی,
اس لیے کہ ورلڈ کمیونزم کے ذریعے ترقی ناممکن تھی. وہ یہ کہتا تھا, لینن یہ کہتا تھا کہ ہمیں جو پروڈکشن بڑھانی ہے, یہ جو ہم نے انتظام کیا ہے اس کے نتیجے میں تو پروڈکشن اس سے آدھی بھی کم ہو گئی ہے کہ جو زار کے دور کے اندر تھی. زار کے دور کے اندر جو ایگریکلچر پروڈکشن تھی اس کا انڈیکس تقریباً 70% گر گیا تھا بائی 1920, اور صنعتی پروڈکشن تقریباً بالکل ہی ختم ہو گئی تھی, ہارڈلی اینی تھنگ ایٹ آل. تو وہ جو وار کمپیریزن کے میجرز تھے اس کے نتیجے کے اندر پروڈکشن تو بے تحاشا گر رہی تھی. تو وہ کہتا تھا یہ کیسے یہ کمیونزم کی طرف ہم موو کریں گے, اب تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. لہذا ہمیں انفرادی ملکیت کو اس لیے انٹروڈیوس کرنا ہے تاکہ پروڈکشن بڑھے, یہ جب سکتے.
ڈاکٹر یہ تو واپس اسی طرف چلا گیا جو لیبرل کیفے, یہ تو ریٹریٹ ہو گئی نا آپ کے
میری مارش کی یہی رائے, لیکن لیکن لینن کی یہ رائے نہیں تھی. لینن کہتا تھا یہ ڈائلیکٹیکل موومنٹ ہے. اچھا وہ کیسے ہے وہ بعد میں عرض کروں گا. اسٹالن نے بتایا کہ وہ کیسے ڈائلیکٹیکل. لینن نے یہ کہا کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی پروڈکشن بڑھے, پروڈکشن کے بڑھنے کے لیے تمام ضرورت ہے. وہ جو آئیڈیلسٹک خواب ہم نے دیکھے تھے اس کے اندر وار کمیونزم پیریڈ میں وہ پوری نہیں ہو
سکتے. آپ نے بتایا کہ قیمتوں کا نظام ہے, قیمتوں کا نظام اس پر تھا کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی قیمت جو ہے زیادہ ہوگی, اور کس
کی ڈیمانڈ نہیں ضرورت, حکومت کی ضرورت,
ضرورت کا تعین کے لیے کیا انہوں نے انٹرفیئر رکھی تھی.
ضرورت کا تعین اس سے دو ضرورتیں ہیں, ایک ضرورت ہے جنگ جیتنا ہے نا, اور امریکہ وہ یہ کہتا ہے یہ وار سول وار ختم نہیں ہوئی, کچھ دن کے بعد دوبارہ یہ یورپین حملہ کر لیں گے. لہٰذا سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے وار, وار کی پریپریشن کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو, مثلا اناج کم از کم اتنا پیدا ہو کہ کوئی بھوکو نہ مرے, پھر اس کے بعد سرپلس میں اضافے تاکہ وہ مزید چیزیں بنا سکیں ان کے ہاں. یعنی اب یہ تفصیلی مسائل ہیں جو ابھی اس وقت بیان کرنا کی کوئی ضرورت نہیں. مارکس کے ہاں دو ڈپارٹمنٹس کہے جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ ون اور ڈپارٹمنٹ ٹو. ڈپارٹمنٹ ون جو ہے وہ کیپیٹل گڈس پروڈیوس کرتا ہے, وہ کہتا ہے بنیادی طور کے اوپر ان چیزوں کی یعنی رفتار پیداوار بڑھانے کے لیے ان چیزوں کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے جن کے نتیجے کے اندر آپ نئی چیزیں پیدا کر سکیں, مینز آف پروڈکشن. تو ان کو کنزمپشن گڈ سے زیادہ کیا جاتا تھا, تو اس بنیاد کے اوپر کچھ وہ بنا. اوکے, تو میں یہ سر وار کمیونزم کے سوری نیو اکنامک پالیسی کے اندر ہی, اچھا 1923 سے لینن مورالس مطلب مریل ہو گیا 1923 کے اندر. وہ اس کے اندر ایک گولی چلی گئی تھی جس کے نتیجے کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ سرطان ہو گیا تھا, وہ اندر کچھ خرابی ہو گئی تھی وغیرہ. 1923 کے مور اور لیس جولائی ہوتے ہوئے اس کی آواز بند ہو گئی, بول نہیں سکتا. اور جیسے کہ یہ صاحب فراش ہو گیا اچھا, کچھ 6-7 مہینے کے اندر مر گیا, 6-7 مہینے کے اندر مر گیا. تو عملاً اس کا کنٹرول 1923 کی شروع سے کمیونسٹ پارٹی کے اوپر کچھ دنوں کے لیے ایسا ہوا. اس کی بیوی کرپسکایا جو کہ ایک مشہور یعنی کمیونسٹ, اس نے کچھ یعنی رول ادا کیا ہے سنٹرول, لیکن اس کا وہ اس کو قتل کر دیا کرپسکایا کو, اسٹالین نے قتل کروا دیا 1923 کے, سوری 1924 کے آخر تک وہ کرپسکایا جو تھی وہ تھی. اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کے اندر جنگ شروع ہوئی. کمیونسٹ پارٹی کے اندر دو تھڑے بن گئے, ایک ٹراٹسکی کا تھڑا اور ایک لینن کا, سوری ایک ٹراٹسکی کا تھڑا اور ایک اسٹالن کا تھڑا. ٹراٹسکی کا تھڑا یہ تھا کہ ٹراٹسکی کہتا تھا نیو اکنامک پالیسی ناکام, نیو اکنامک پالیسی ناکام, اور نیو اکنامک پالیسی کے نتیجے میں ہم نے اس طرح کی اہداف کی طرف ترقی نہیں ہو رہی, یہاں تو دوبارہ سرمایہ داری بن گئی. اسٹالن نے یہ کیا کہ اسٹالن نے کہا کہ نہیں, لینن کی جو کچھ بھی لینن کرتا تھا وہی ہمیں کرنا چاہیے مستقل. لینن کی یعنی اتباع لینن, اصلی مسئلہ جو ہے وہ اتباع لینن ہے. لینن یعنی وہ لینن کو مولانا موجود نہیں کرتا, کوئی ایسی بات کہ جو مولانا سے ثابت نہ ہو اسٹالن کرنے کو تیار نہیں تھا. کہتا تھا نہیں, جو کچھ بھی کریں گے پہلے دیکھیں گے لینن نے کیا کہا تھا, اگر لینن نے یہ کام کیا تو وہ. چنانچہ اس نے جو سب سے بڑی کامیابی اس کی ہوئی, وہ جب وہ مرا وہ لینن, تو وہ ٹراٹسکی نے کہا تھا گاڑو ابھی گڑ جا, اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں گاڑو گے, ہرگز نہیں, اس کو گنوج کر کے رکھو. چنانچہ اس کی لاش جو تھی وہ کوئی 75 سال تک ریڈ اسکوائر کے اندر رکھی رہی اور لوگ اس کی پوجا کرتے رہے. اور اس میں جو تقریریں کی ہیں یعنی اسٹالن نے لینن کے اوپر, وہ بالکل ایسے تھے کہ لینن خدا تھا اور لینن ایسے, تو وہ لینن کا یعنی اس نے جو اسٹالن نے جو گولی پہنی وہ لینن کی یعنی خود یعنی لینن کی اتباع. اسی وجہ سے کمیونسٹ جو کچھ بھی لینن یعنی وہ تقی و پرہیزگار کمیونسٹ تھے, وہ سب کے سب رہے اسٹالن کے ساتھ ہو گئے. کون سا جواب مائیں موجود ہی کیا. چنانچہ اس نے جو حربہ استعمال کیا یعنی اس سال, اچھا وہ دیکھیے گا بعد میں جب میں کیا اس نے پھر لینن لینن کو بالکل, جب وہ آیا صاحب اقتدار آ گیا تو اس نے لینن کو خدا حافظ کہہ دیا. لیکن اس ابتدائی دور میں اس نے ٹراٹسکی کو جو شکست دی ہے تو وہ شکست دی ہے لینن کی یعنی تعلیمات. اور ٹراٹسکی جو تھا وہ لینن کو کبھی بھی کوئی خاص یعنی وہ نہیں سمجھتا تھا, وہ کمیونسٹ پارٹی کا مرنا اصلاحی ٹائپ کا تھا. وہ تھا کہ یہ لینن وینن ٹھیک ہے تو کر گیا, لیکن یہ کہ ابھی اور مزید کرنے کے اس میں خرابیاں وغیرہ, جو لینن سے وہ مخالفت بھی کرتا تھا. یعنی کمیونسٹ پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک سوشلزم کا جو پورا دور ہے اس کے اندر انٹرنل جو ملتی تو عموماً عموماً لینن کی مخالفت جو انٹرنل کمیٹیز میں ہوتی تھی ٹراٹسکی کہتا تھا یہ غلط کرنے والا. تو لینن کی اتباع کو ٹراٹسکی نے کوئی خاص کبھی اہمیت نہیں دی, اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اب اللہ والا ایسا تھا یا نہیں تھا ایسا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو شکست ہوئی ہے اسٹالن کے ہاتھوں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو لینن کا مخلص نہیں, لینن کا مخلص نہیں ہے لینن. 1924 سے لے کے 1926 تک چنانچہ یہ لگا رہا ہے, اور کمیونسٹ پارٹی کو مور اور لیس نیو اکنامک پالیسی جو تھی وہ نافذ ہوتی رہی, لیکن اس کی جو تنفیذ تھی وہ مزمحل ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں جو نتائج حاصل ہوتے تھے وہ کم ہوتے چلے گئے وغیرہ وغیرہ. 1926 میں اسٹالن غالب آ گیا کمیونسٹ پارٹی کی, ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر جو تھی 90% یا 95% لوگوں نے اسٹالن کو یعنی اسٹالن کو لینن ہی نے جنرل سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی کا اپنے دور میں بنا دیا تھا, یعنی نمبر ٹو اصولاً کمیونسٹ پارٹی میں اسٹالن بھی تھا ٹراٹسکی نہیں تھا. تو اس کو اس وقت یعنی 1926 میں اس کو مکمل فتح حاصل ہو گئی, اور اس نے ٹراٹسکی کے قتل کا دے دیا. تو ٹراٹسکی بھاگ گیا وہاں سے, بھاگ گیا اس کے بعد اس کے پیچھے انہوں نے مستقل فوج دیا. 14 سال وہ زندہ رہا ٹراٹسکی, آخرکار میں مختلف ممالک میں پناہ لیتا رہا یہاں وہاں, اور اس کو 1940 میں میکسیکو میں قتل کر دیا گیا. اس کا ٹراٹسکی کا معاملہ تو مولا 1926 سے اسٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کا دور شروع ہوا. اور یہ جو دور ہے 1926 سے لے کے مور اور لیس 1974 تک کا دور, یعنی بریجنیو کے قابو میں, یعنی بریجنیو کے, اسے کہہ سکتے ہیں دی ایرا آف پلاننگ. یہ ہے مکمل اور کامیاب ترین منصوبہ بندی کا دور. اچھا, پیراڈاکسکلی یہ ہے کہ جتنی باتیں ٹراٹسکی نے کی تھیں کہ اصلی اس طرح کی نظام قائم کرنے کے لیے کرنا چاہیے, وہ سب اسٹالن نے کی 1926 سے لے کے 1974 تک کے دور میں. عملاً ٹراٹسکی کا مینیفیسٹو ہی سوویت یونین میں نافذ کیا گیا. اور ٹراٹسکی کیا کہتا تھا؟ ٹراٹسکی کہتا تھا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسانوں سے زمین چھین لو. یہ کہاں سے تم نے یہ کیا ہے کہ کسانوں کو زمین دے دی جائے؟ ارے بالکل پورا فلسفہ ہی ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ابالش کر دو گے. اور یہاں تو پرائیویٹ پراپرٹی کا سب سے بڑا جو یعنی وہ ہے وہ لینڈ ہے, کہ جب وہ ہر مرشد کے پاس اس کی اپنی زمین ہے تو کیا سوشلزم؟ سوشلزم کا مطلب تو یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوگا. ڈکٹیٹرشپ آف دا پروٹیریٹ ایسے کیسے چل سکتی ہے اگر 70% ایسٹس تو کسانوں کے پاس, لہذا کلیکٹوائز کرو سب. تو اسٹالن نے یہی کیا. 1928 کے بعد سے اس نے کئی مہمات چلائیں, جنہیں کہتے ہیں کلیکٹوائزیشن ڈرائیو. اس کے اندر اس نے تمام زمینیں اس سے چھین. اس دور میں 1928 سے لے کے دوسری جنگ عظیم کے قریب تک, جب تک وہ کمپلیٹ ہو گئی کلیکٹوائزیشن کی, وہ تو اس نے لاکھوں مزدور, لاکھوں کسان قتل کیے, ملین, یعنی 60 ملین کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 30 ملین. لیکن اس کا دور استقدار جو ہے اسٹالن کا, وہ بنیادی طور پر 1930 کے اوپر محیط ہے. 1928 سے لے کے دوسری جنگ عظیم تک کے دور کے اندر اس نے یہ استقدار کیا, اور اس نے ملین آف پیزنٹس کو قتل کیا, اور یعنی ہر قسم کا استقداد اور ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ روا رکھا زمینیں چھیننے کے لیے, اور زمینیں چھین کے کلیکٹر بنانے کے لیے. اشتراکی سرمایہ دارانہ ملکیت تین قسم کی ہوتی ہے. اشتراکی سرمایہ دارانہ ملکیت تین قسم کی. ایک تو نیشنلائز ملکیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک فیکٹری کے اوپر قبضہ کر لیا, اس فیکٹری کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ریاست کی جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کرنے کے ہوں گے. جتنے ٹن اسٹیل بنایا جائے گا, اس کو بیچا جائے گا, اس قیمت پہ اس کو بیچا جائے گا, اس قیمت پہ اس کو بیچا جائے گا, مزدوروں کی اجرت یہ ہوگی, ٹوٹل پرافٹ ہے اس میں سے اتنا ریاست کو دے دیا جائے گا, اتنا ری انویسٹ کر دیا جائے گا, اتنا نیشنل فی, اتنا انشورنس فی وغیرہ, جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سب سے سب ریاست. یہ تو ہے نیشنلائز اونرشپ. دوسری ہے کلیکٹوائز اونرشپ. کلیکٹوائز اونرشپ یہ ہے کہ نہیں, ہم اجازت دیتے ہیں, مثلا اس کار, یہ جو حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں, یہ ایک کلیکٹو ہے. تو مثلا اگر ان میں سے امین بھائی کے پاس ایک ایکڑ زمین ہے, جیت بھائی کے پاس ایک ایکڑ زمین ہے, میرے پاس ایک ایکڑ زمین ہے, تو یہ سب کا سب ہم ملا دیں, جتنی بھی زمین ہے ان سب لوگوں کی, اس سب ملا دی جائے. اس کے بعد یہ لوگ منتخب کریں گے ایک ادارے کو, ایک اس کو جسے کہیں گے کلیکٹو, وہ فیصلہ کریں گے یہاں کتنا اگایا جائے گا, کتنا دیا جائے گا, یہ وہ تمام فیصلے جو ہے وہ کلیکٹو کریں گے. کلیکٹو اونرشپ ہے یا اس میں کہیے کہ تین میں سے کمیون کا نام دیا گیا, زیادہ مشہور کمیون کا نام, یعنی تین میں ہوا ان کے ہم کلیکٹو ہوا. اچھا, اس میں بھی لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جو الیکٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمیونسٹ پارٹی کا تابع ہوگا, تو ریاست کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لاتے ہوئے آپ, مثلا اگر ریاست نے کہا کہ سب گیہوں کی قیمت کتنی ہے, تو اس کے علاوہ تو آپ متعین نہیں کر سکتے, لیکن کتنا گیہوں پیدا کرنا ہے یہ وہ, یہ ریاست آپ کو نہیں بتائے گی, کتنی سرمایہ کاری کرنا ہے یہ آپ کو نہیں بتائے گی, کیا منافع کا حصہ دینا ہے دیش بھائی کو یہ نہیں بتائے گی, ایسا کیا, وہ آپ کی اجازت ہے. آپ اپنے کلیکٹو کی بنیاد کے اوپر وہ تمام چیزیں طے کریں گے, اور وہ کمیونسٹ پارٹی کا نگراں جو ہے وہ دیکھے گا. تیسری ہے ذاتی ملکیت. تو ذاتی ملکیت یہی ہے کہ نہیں, انفرادی طور کے اوپر آپ کو, تو وہ کہتے ہیں پیٹی پروڈکشن. پیٹی پروڈکشن مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب وہ چمار ہو, جوں کے ٹھیک کرتے ہو, تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کلیکٹو کے, وہ آپ چمار کا کام کرو, ٹھیک ہے, یا ایسے یہ چنا بیچتے ہو بیچ دیتے ہیں, ایسا پیٹی پروڈکشن پیٹی پروڈکشن جسے وہ کہتے ہیں تو پیٹی پروڈکشن میں انڈیویجل اونرشپ وغیرہ جو ہے. دوسری چیز جو اسٹالن نے کہتے ہیں, پہلی چیز جو ٹراٹسکی نے کی اور اسٹالن نے نافذ کی وہ تھی کلیکٹیوائزیشن. دوسری چیز جو اس نے نافذ کی وہ وہی تھی کمپریہنسو پلاننگ. کمپریہنسو پلاننگ کی جو بنیاد تھی وہ رکھی ایک ایسے روسی نے کہ جو بعد میں امریکہ بھاگ گیا. اصل میں تو دو آدمی نے رکھی, ایک تو وہ تو ظاہر وہاں رہا. اچھا اب تفصیل بیٹھ کی جائے کیا اسٹالن کا جو بیسک وہ معاشی ماہر تھا اس کا نام تھا بوکانین, سوری بخارین. بخارین اچھا بخارین جو تھا وہ نیو اسلامک پالیسی کا ایک بیسک ایک وہ تھا معمار, یعنی جو فکر نیو اکنامک پالیسی کے دور کے اندر آئے وہ بخاری نہیں. لیکن اسٹالن نے اس کا یعنی کرنے کے بعد کسی کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے بعد پہلے جو کام کیے ان میں یہ کہ بخاری میں پکڑے اور اس کی جگہ جو کی جیسے کہیے کہ وہ پلاننگ, اس میں جو اصلی آدمی تھا اس کا نام تھا پروبراجنسکی. پروبراجنسکی پلاننگ کا اصل موجود ہے وہ ہے پروبراجنسکی. اور اس کا شاگرد ایک ایسا آدمی تھا کہ جو راہد بھائی کا استاد بھی ہے, اس کا نام تھا ڈیونٹیف. راہد بھائی پروگرام اور ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل وغیرہ اسی کے پڑھے. وہ بعد میں راہد بھائی کے کہنے پہ امریکہ بھاگ گیا تاکہ ان کی تعلیم مکمل کر سکے. تو پانی وغیرہ بڑا ذکر اس پریوش کا اور پھر بیا اپنا بن گئے ہیں کٹ ملا دیکھو سارے کمی میں. تو اینی ہاؤ پروبراجنسکی کے تحت نکولائے پروبراجنسکی اس کے کہنے پہ وہ کیا گیا کیا کہتے ہیں کمپریہنسو پلاننگ. کمپریہنسو پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیبل بنائیں. اب ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیبل کے بارے میں ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیبل کیا ہوتا ہے
ٹیکنیکل ہے, یعنی اس میں بیسک پوری استعمال کر کے ہر انڈسٹری کو کتنا ان پٹ سے, وہ مطلب ایک ایسا ٹیبل ہوتا ہے جو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جتنے ایک انڈسٹری ہے وہ اپنے اون کنزمپشن کے لیے کسی دوسری انڈسٹری کے کتنے یونٹ استعمال کرتی ہے اور وہ جو آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہے وہ دوسری انڈسٹری اس کے کتنے کتنے یونٹ استعمال کرتی ہے. وہ یعنی یوں سمجھیں کہ پوری انڈسٹری کے جو ڈیمانڈ ہے یا ان کی جو ان کا ڈیپینڈنس ہے اپنے بارے میں, یہ پورا ایک ڈیٹا فراہم کرنے کا ایک ماڈل ہے ٹیبل ہوتا ہے جس کے ذریعے یوں سمجھ لیں کہ ہم سب دس بارہ لوگ ہیں. میرے پاس جو چیز میں بناتا ہوں وہ میں اگر فرض کریں درزی ہوں تو آپ تمام لوگ جو میں کپڑے سیتے ہیں اس کے کتنے یونٹس استعمال کرتے ہیں اور آپ سب لوگ جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں وہ ایک ہم میں سے تمام لوگ کتنے کتنے استعمال کرتے ہیں, اس کا ایک ڈیٹا ریکارڈ کرنے کا اور اس کی بنیاد پر پھر میٹرک مطلب میٹرک اور ڈیٹرمیننٹ کی جو میتھمیٹیکل مطلب پورا ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے سے وہ ڈیمانڈ ڈیٹرمن کرنے کا, جیسے وہ خالد بھائی نے سوال کیا تھا کیسے پتہ چلتا ہے, وہ معلوم کرنے کا ایک بڑا کمپلیکس میتھڈ ہے مطلب ہائر لیول کی مطلب میتھمیٹکس مطلب اس میں وہ ضروری نہیں کہ وہ پانچ ہی ہوں مطلب وہ سینٹر وہ ایک میتھمیٹیکل اپروچ ہے.
تو بہت زیادہ ہائیلی کمپلیکس. ہاں مطلب یہ کہ انہوں نے ایک تصویر کھینچی, یعنی راہ بھائی نے جو فرمایا بالکل درست ہے لیکن ذرا کمپلیکس فرمایا. انہوں نے ایک تصویر کھینچی, انہوں نے کہا کہ دیکھو
سب سے پہلے تو یہ معلوم کروں کہ اس وقت ایسے راہ بھائی نے کہا مجموعی پیداوار کیا ہے کس چیز, یعنی سوویت یونین کی جو معیشت ہے بحیثیت مجموعی آپ یہ کہو کہ ظاہر ہے جو کچھ بھی وہاں پیدا ہوتا ہے یہ تو نہیں معلوم کیا جاتا, لیکن یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مطلب 90% یا 95% جو پیداوار ہے وہ کن کن اچھی اچھی سب سے اہم چیزیں جو پیدا کی جا رہی ہیں وہ کیا ہے. اس کے بعد یہ کہ ان چیزوں کو جو ہم پیدا کر رہے ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال ضروری ہے. مثلاً یعنی کہ اگر فرض کیجئے ہم 10 ریل کے ڈبے پیدا کر رہے ہیں, ان ریل کے ڈبوں کو پیدا کرنے کے لیے کتنی
اسٹیل کی ضرورت ہوگی, کتنے تیل کی ضرورت ہوگی, کتنی لکڑی کی ضرورت ہوگی, کتنی ربر کی ضرورت ہوگی وغیرہ ہوگا. اگر فرض کیجیے ہمیں معلوم ہو کہ ایک ریل کا ڈبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں 10 یونٹ اسٹیل کی ضرورت ہوگی, 5 یونٹ ربر کی ضرورت ہوگی, 2 یونٹ لکڑی کی ضرورت ہوگی, تو ایک اسٹیل کے ڈبے کو پیدا کرنے کے لیے یہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا ایک کمپلیکس پورا اسٹرکچر بنایا جائے, جیسے ظاہر صاحب نے فرمایا کہ اس آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے اس ان پٹ کو کتنا ان پٹ پروڈیوس کرنا ہو. اب سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مسئلہ یہ ہے, چاہے وہ اشتراکی سرمایہ دارانہ نظام ہو یا لبرل سرمایہ دارانہ نظام ہو, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہوگی تو نیسسریلی آپ ایک فائنینشیل چیز کو کہتے ہیں. قدر اور تو کچھ ہوتی نہیں, قدر اور کیا چیز, قدر تو یہ کہ اس کی قیمت کیا ہے. قدر و قیمت دو چیزیں تو ہے نہیں, قدر و قیمت تو ایک ہی چیز ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ اس گھڑی کی کیا قدر ہے, یہی کہیں گے کہ یہ 5 روپے میں ملتی, بڑھنا تو اس کی کوئی قدر نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے فزیکل ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹرکچر بنایا ہے, اس کو جس وقت تم ریئلائز کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے نتیجے میں لازمن تمہیں فائنینشیل ویلیوز دینا پڑیں گے. وہ قیمتیں, یہ قیمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اب سرمایہ دارانہ معاشرے, یعنی لبرل سرمایہ دارانہ معاشرے میں تو یہ قیمتیں آتی ہیں اس عمل سے جسے ہم کہتے ہیں سرمایہ کی بڑھوتری کو محنیز پہنچانے کا عمل. یعنی جس چیز کے استعمال سے یا جس پروسیس کے چالو رکھنے سے سرمایہ کی یعنی بڑھوتری کی رفتار میں تیزی آئے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی, اور جس میں کم آئے گی وہ کم ہوگی وغیرہ وغیرہ. فائنینشیل مارکیٹ اسٹرکچر آف پرائسز تھرو اپ کر دیتے ہیں, پہلے اپنی قیمتیں پھر ان تمام چیزوں کی قیمتیں, جن کے اندر فائنینس جو ہے وہی ذریعہ بنتا ہے دوسرے ان کے انپٹس کے استعمال کا. یہ تو تمہارے ہاتھ ہے نہیں فائنینس, فائنینس کا تو ہے. تو ریاست نے خود طے کیا کہ کس چیز کی کیا قدر یعنی متعین کی جا سکتی اور متعین. لہذا ریاست نے کہا کہ ہم اپنی ضرورتوں کے مطابق چیزوں کی قیمتیں رکھیں گے. جیسے میں نے آپ کو کیا کہ جس چیز کی ریاست سمجھتی تھی کہ اس کو ضرورت زیادہ ہے اس کی قیمت زیادہ رکھی گئی, اور جس چیز کی ریاست سمجھتی تھی کہ کم ہے تو اس کی کم رکھی گئی وغیرہ وغیرہ. اور کریڈٹ پلاننگ اور یعنی جسے کہیے کہ فزیکل پلاننگ دونوں کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ایک ہی نظام کے اندر. اس کے نتیجے کے اندر مجموعی طور کے اوپر جو حکمت عملی بنی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ نمبر ایک انویسٹمنٹ گڈس کی قیمتیں کنزیومر گڈس کے مقابلے میں زیادہ رکھی گئی, اور ضمن انڈسٹریل گڈس کی قیمتیں ایگریکلچرل گڈس کی قیمتوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی گئی. اور اس کی جو حکمت عملی بیان کی گئی وہ حکمت عملی بیان کی گئی کہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ سرپلس کو رورل ایریاز سے نکال کے انڈسٹریل ایریاز میں جانا ہے تاکہ روس جلد از جلد ٹیکنالوجیکلی کیپیبل ہو جائے, اور یہ دوسری جنگ عظیم جو آنے والی ہے اس کے اندر روس ایک طاقتور قوم بن جائے اور اپنا کرنے کے لیے سکشم ہو جائے گا. یہ جو پلاننگ کا ماڈل ہے یہ اس کے تحت روسی معیشت یعنی کئی بہت کامیاب پلانس بنا. پہلا پلان جو کہ 1928 سے لے کے 1933 تک کا تھا, اور اس کے بعد دوسرا, اور اس کے بعد تیسرا, چوتھا پلان. بہت ان معنوں میں کہ اس پلاننگ یہ پلاننگ بہت کامیاب رہی, اور اس کے نتیجے کے اندر سوویت روس نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی. یعنی 1928 سے لے کے 1974 تک رفتار ترقی, یہاں تک کہ آپ سوچیں کہ جس وقت خروشچوف امریکہ گیا ہے 1961-1962 میں, تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے یونائٹڈ نیشن میں وہ خطاب کرنے گیا تو اس نے اپنے جوتا اتار کے اس کے اوپر ٹیبل کے اوپر مارا, اور اس نے امریکہ سے کہا ہم تمہیں دفن کرتے ہیں. اور کیوں؟ اسی وجہ سے کہ پچھلے 40-45 سال سے اس کے ملک کی جو ترقی ہو رہی تھی وہ امریکہ کی ترقی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی. لہذا اپنے ابتدائی دور میں, جیسے ابتدائی کیا کہ اپنے یعنی عروج کے دور میں, اپنے عروج کے دور میں پلاننگ بہت کامیاب تھی, پلاننگ بہت کامیاب تھی, اور اس کے نتیجے کے اندر سوویت یونین کے اندر جو تھی وہ نہ صرف یہ کہ پیداواری قوت بہت بڑی, جو سطح زندگی تھی وہ بھی بہت بڑی تھی. یعنی لوگ جس سطح پہ کنزیوم کرتے تھے وہ اس سے بہت اونچی تھی عام لوگ کے جو زار کے دور میں. اور اس دور کے اندر یعنی 1928 سے لے کے 1974 تک کے دور کے اندر
پروڈکشن میں اضافہ اس رفتار سے ہو رہا تھا جس کے نتیجے کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی پروڈکشن میں یہ اضافہ جو ہے یہ اس کی نظام تبدیلی اس کی نظام اس کے نوعیت کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ جو کمیونزم کی دعویٰ تھا. لہٰذا 1928 سے لے کے 1974 تک کا جو دور گزرا ہے اس دور کے اندر روسی معیشت پوری کی پوری ایک کمانڈ اکانومی جیسے کہتے ہیں تو وہ بن گئی تھی اور اس کے اندر مطلب جو اہداف حکومت نے اپنے آپ اپنے لیے طے کیے تھے وہ بحثیت مجموعی حاصل ہوئی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پلاننگ بہت ایک کامیاب طریقہ ہے پروڈکشن کی سطح کو بڑھانے کے.
ڈاکٹر اس میں جو ہم اس کو سرمایہ دار نظام کہتے ہیں اور اس میں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا ہے اور اس کے لیے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے جو ایک پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے کہ روس میں لوگ ایک ڈبل روٹی کے لیے بھی لائن لگاتے تھے اور ان کو ایک انڈے کے لیے بھی لائن لگانا پڑتا ہے اور انہوں نے جب یہ کھلا سارا دنیا آئرن کرٹن ہٹی اور انہوں نے دیکھا کہ آئرن کرٹن ہٹا اور دنیا نے دیکھا کہ اتنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن پیدا ہوا تو معیار زندگی واقعی بلند تھا یا وہ بالکل ہی
ہر پروپیگنڈے کی طرح جس میں بھی ایک حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ ہاں روس میں ریشننگ تھی اور واقعی آپ جا کر دکانوں سے چیزیں نہیں خرید سکتے تھے اس طریقے سے کہ جیسے آپ امریکہ میں خرید سکتے اور ریشننگ تھی اور یقیناً یہ ایک درست بات ہے کہ جیسے کہ اشیاء جس تنوع کے ساتھ امریکہ میں پیدا کی جا رہی اس تنوع مثلاً امریکہ میں اس وقت یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ 300 قسم کے صابن بنائے جاتے ہیں ہے نا یا پتہ نہیں 600 بہت زیادہ ہے نا تو اس طریقے سے روس میں نہیں بنا صابن کی ایک دو ہی قسم ہے نا اس وقت سے گاڑیوں کی جو یعنی وہ کم تھی لیکن بحیثیت مجموعی اچھا یہ کہنا بھی ظاہر ہے درست ہے کہ جو سطح زندگی امریکہ میں تھا وہ روس کے مقابلے میں بہت بلد ہمیشہ رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ روس کے اندر جو ہے وہ سطح زندگی امریکہ سے بلد ہو گئی ایسا نہیں لیکن روس کے لوگوں کی جو سطح زندگی تھی کمیونزم کے آنے سے پہلے اس کا اگر مقابلہ کیا جائے اس سطح زندگی سے تو جو بعد میں میسر آئی تو وہ یقیناً بہت بہتر سطح. اسی صورت سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی سہولتیں جو مثلا پہلے تعلیم عام نہیں تھی یا جیسے کہ پہلے تعلیم جو تھی وہ فری نہیں تھی کمیونزم کے دور میں تمام تعلیم تھی اسی صورت سے ہیلتھ کی جو سروسز تھی وہ لوگوں کے لیے بالکل فری تھی وغیرہ جو کہ امریکہ میں نہیں ہے امریکہ میں تعلیم فری نہیں ہے امریکہ میں ہیلتھ سروسز فری نہیں وغیرہ وغیرہ تو کس شعبے میں آپ کمپیئر کریں گے اور میں ابھی 1974 تک کی بات کر رہا ہوں اس دور کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ بالکل کامیاب تھی اور ان معنوں میں کامیاب تھی کہ اس نے ٹوٹل پیداوار کو بہت بڑھا دیا تھا بالخصوص ان شعبوں میں جن کو حکومت نے پرائیویٹائز کیا تھا. مثلا دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین نے شکست فاش دی نہ صرف جرمنی کو بلکہ امریکہ کو بھی اور آدھے یورپ کا قبضہ کر لیا اور آدھے ایشیا کا قبضہ کر لیا یعنی ایسٹ ایشیا ان کی میں بات نہیں کر رہا بلکہ یہ کمبوڈیا اور ویتنام اور یعنی ڈچ کو بھی پتہ چلا. تو اتنی بڑی کامیابی اور وہ صرف پلاننگ یعنی صرف یعنی پہلی جنگ عظیم میں سوویت یونین یعنی جرمنی اور جرمنی اور روس دونوں ان معاملوں میں بالکل ایک معجزاتی معیشتیں ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں بالکل تباہ ہو گئی ختم ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم میں ایک نے جتنا بڑا یعنی مزاحمت کی جرمنی نے جیسے کہیے کہ وہ تصور ہے دوسری تو فاتح تھی یعنی جو اصلی فاتح ہے دوسری جنگ عظیم کا وہ تو روس ہے اس لیے تو روس نے آدھے یورپ کے اوپر امریکہ نے کیا جیتا نہیں ٹھیک ہے اس کی ایسا کا دوسری بات لیکن اصلی بات ہے دوسری جنگ عظیم کا تو روس ہے اور یہ کیوں ممکن ہوا یہ پلاننگ کی وجہ سے تو ممکن ہوا اس وقت پلاننگ اٹ واز بیکاز آف پلاننگ جو ان کے ہتھیار بن سکے پوری یعنی روس کے اندر کے جہاں آپ سمجھو کہ ایک وہ دور تھا یعنی 1916-1917 کے اندر کے جیسے کہیے کہ اگر آپ کو پلاؤ یہ جو حل ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے جرمنی کی چیزیں اصلہ وہ کرنا تھے روس دوسری جنگ عظیم میں اس کی ہوائی فوج جو تھی وہ جرمنی بکا لگا رہی تو پلاننگ کی جو اچیومنٹس ہیں اس دور کے اندر بہت زبردست ہیں اور اس میں یعنی
دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی سپر پاور کے طور کے اوپر اس نے امریکہ سے کتنے دن مقابلہ کیا ہے؟ 1900 یعنی آخرکار اس کی جو آخری جس کی وہ افریقہ کے اندر ہے 1980 کی دہائی میں جس میں اس نے امریکہ کو شکست دیا ہے موزمبیق میں اور انگولا میں. موزمبیق ٹھیک ہے جو لوکل تھی وغیرہ, لیکن اصلاح سب ویتنام میں ہر جگہ جو اشراف ہے وہ تو سب روسی یعنی تھے. تو سوویت یونین کی پلاننگ کی کامیابیوں کا جو دور ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو پلاننگ ہے یہ کبھی کسی حال میں وہ کام نہیں ہوا. ایسا نہیں, سوویت یونین کا ایک ایسا دور گزرا ہے پورا 1974 تک کا دور کہ جب سوویت یونین میں پلاننگ بہت بڑھ
جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا گیا کہ جب اس طرح کی استبداد وہاں پر مسلط ہو گیا,
اس طرح کی
استبداد کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ کیا وہ خوش تھے ناراض تھے؟ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اسٹالن نے تو لاکھوں کسانوں کو مروا دیا, زمینیں چھین لی, تو لوگ خوش کیسے ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ آپ
مطلب خوش سے کیا مراد؟ مطلب یہ کہ دیکھیے کسی نظام کے ساتھ تعاون کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیے, ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بحیثیت مجموعی اس نظام کے کار فرمائی کو اپنے مفادات کے مطابق سمجھیں. مثلا آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں, یہ آپ کا سب سے بڑا مقصد. اگر نظام ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے جنت میں جانے کے امکانات بڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ ٹھیک نظام ہے, اس لیے کہ اس کے جڑنے کے نتیجے کے اندر میرا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے نا. آپ چاہتے تو جنت میں جانا, لیکن نظام ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنت میں جانا آپ کے لیے ممکن بنا جائے, ممکن یعنی مشکل کرتا ہے. آپ جنت اس نظام کے اندر رہیں گے تو جنت میں جانا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. تو آپ یہ پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں کہ میں کیا کروں, کسی صورت سے بھی میں اس نظام کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہوتا ہے نا. لہٰذا آپ اس نظام کو برداشت کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں میں اپنی یہ جنت میں جانے کی کوشش سے اس نظام کے اللہ رغم بھی کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ بڑا بڑا. اب کوئی بھی نظام ہو, کسی قسم کا بھی نظام ہو, اپنے مقصد کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کی حمایت حاصل کرتا ہے یا ان کی یا ان کی جو وہ. اب سوویت یونین کے اندر لاکھوں کسانوں کو یقیناً قتل کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ رورل اور اربن پاپولیشن کا ریشو کیا تھا اور بدل کس طریقے سے رہا تھا. یعنی جب سوویت یونین انڈسٹریلائز ہوا تو وہ جو ریشو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اربنائزیشن کی طرف ہو گیا, مثلا وہ بہت کم ہو گئے, اور نمبر دو یہ کہ وہ جنریشن ختم ہو گئی. لہذا وہ جو جن کے اوپر ظلم کیا گیا, جیسے یقیناً اس نے ملینز کو قتل کیا, وہ لوگ اس نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کا تصور تک کرنے کی وہ نہیں تھی, یا کم از کم ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جس کے اندر وہ یہ نہیں کرتے. اور اکثریت, بہت بڑی اکثریت روسیوں میں ایسے ہی لوگوں کی تھی, ان لاکھوں کے قتل کے باوجود, کہ جو اس نظام سے اپنے مفادات میں, ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ تمتو کے علاج وہ کر سکے, وہ مقاصد ان کو حاصل ہو رہے تھے پلاننگ کے ذریعے. لہذا اکثریت کی بہت بڑی, یعنی روس کی بہت بڑی اکثریت جو تھی وہ تو اس نظام کو لبرل سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں بہتر سمجھتی تھی, اور باقی جو تھے وہ اسے برداشت کرنے کے اوپر مجبور تھے, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کا جو استبداد تھا اور کمیونسٹ پارٹی کا جو کنٹرول تھا لیول, یعنی لوکل لیول کے اوپر, وہ اس نوعیت تھا کہ اس کے خلاف بغاوت وغیرہ کا ممکن یا مشکل تھا.
ڈاکٹر صاحب یہ جو
آپ نے
بتایا کہ جیسے پیچھے جو کی بات ہے کہ جب یہ اسٹالن اپنے آپ کو پرو لینن کہتا تھا تو لینن کی جتنی پالیسیز تھی اس کے تو بالکل الٹ اس نے کرنا شروع کر دیا.
اگر لینن ہوتا تو اب یہی کرتا, اگر لینن وہ سب نہیں کیا ہوتا جو اس نے کیا تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں یہ کروں. لہذا لینن کی تربیت لینن کی تائید ہے, ڈائریکٹکس یہی تو ہے. سرد کا نام جنوب رکھ لیا, جنوب کا سرد جو تھا آپ یہ کہتا تھا کہ یہ ڈائریکٹر کا دوسرا موومنٹ ہے, ڈائریکٹکس کا دوسرا موومنٹ ہے. اگر لینن محفوظ نہیں کر لیتا,
نیو اکنامک پالیسی کے ذریعے سوویت یونین اور ہمیں شکست ہو جاتی ہے اگر اس وقت ہم یہ سب کچھ کرتے ہماری اقتصاد نہیں تھی لیکن وہی سب کیے جانا ہے یہ تو کوئی بات نہیں اس کے نتیجے کے اندر تو یہاں دوبارہ ڈیولپ سرمایہ داری آ جائے گی لہذا لینن نے وہ اسپیس پرووائڈ کی جس کے نتیجے میں میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں
یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ تراکیت کے اندر جو ہے سب لوگوں کی تنخواہیں برابر کر دیتے ہیں کیا یہ تصور ٹھیک ہے کہ تراکیت وغیرہ کے اندر جو ہے وہ سب لوگوں کی تنخواہیں بالکل برابر کر دیتے ہیں اس میں ایسا
وار کمیونزم کے اندر یہ چیز کہی تو وہی تھی وار کمیونزم کے دور کے اندر ایسی بہت سی ڈگریز ملتی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ سب کی تنخواہیں ایک ہی ہوں گی مثلا پیرس کمیون کے اندر بھی یہ تھا کہ جو عام بیوروکریٹ ہے اس کی تنخواہ یعنی اس کی تنخواہ جو ہوگی وہ کم ترین یا کم از کم متوسط درجے کے مزدور کے مطابق ہوگی وغیرہ وغیرہ لیکن اشتراکی تنظیم کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کی تفاوت تنخواہوں میں برداشت کی گئی اور اشتراکیت کا بنیادی اصول ہے فار ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک اور وہ ورک کی ویلیو کیا ہوگی یہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ مقرر کرے گی لہٰذا اگر ڈکٹیٹرشپ یہ کہتی ہے کہ اسٹیل مینیجر کی تنخواہ کو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اسٹیل مینیجر کی کارکردگی ہمارے اہداف کے حصول کے لیے زیادہ اہم ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا چاہیے کہ وہ اسٹیل مینیجر بنے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی بنسبت ٹرین چلانے والے کی یا وغیرہ تو لیکن یہ کہ اس پلاننگ کے دور میں یہ بات ہے کہ تنخواہوں میں جو تفاوت تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور انسینٹیو مٹیریل انسینٹیو پرووائڈ کرنا زیادہ سے زیادہ اہمیت اختیار کرتا چلا گیا اور یہ اس کے اوپر میں جب یہ اس نظام کی تصویر اس نظام کی یعنی شکست کو ریخ کا تذکرہ کروں گا تو اس طرف میں آؤں گا لیکن اصولاً ایسا کبھی نہیں ہوا عملاً ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تمام طبقائیں یعنی برابر کر دی ہوں میری رائے ایون وار کمیونزم میں بھی ایسا نہیں ہوا اس لیے ظاہر ہے وار کمیونزم میں معیشت کا وہ علاقہ جس کے اوپر کمیونسٹ پارٹی کو قبضہ تھا نہایت محدود اچھا تو 1974 تک کا یہ دور اچھا اب آپ کا آپ کا ختم کر دیا جائے یا اب وہ 1974 سے لے کے یورپ کی سوویت یونین کے خاتمے تک کی گفتگو کی جائے ابھی کیا وقت
ہے
ابھی ختم کر دیا تو ان حالات میں ٹھیک ہے پھر ہم اس اسٹیج کے اوپر اسے ختم کرتے ہیں اور آخری دور جو ہے وہ کہا ہوگا اب آئندہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے ہم کریں